السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ پروگرام ہے دین و دانش، اور رمضان شریف کے اس پہلے پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو رمضان کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس پوری ٹیم کی جانب سے. آپ جانتے ہیں کہ رمضان شریف کا ایک خاص تعلق ہے قرآن مجید سے، اور ہمارے ہاں پہلے سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اور میں غامدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج وہ سورہ بقرہ میں قصہ آدم و ابلیس کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کا اگلا پیراگراف وہ زیر مطالعہ ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ تلاوت اور ترجمہ سے آغاز فرمائیے.
جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ انہیں اب وہ واقعہ سناؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا، اس نے استکبار کیا، وہ اکڑ بیٹھا اور اس طریقے سے وہ منکروں میں ہو کر رہ گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اس نے انکار کیا، اکڑ بیٹھا، منکروں میں شامل ہوا، تو ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو، یعنی ایک باغ تھا جس میں ان سے رہنے کے لیے کہا گیا، اور پھر ارشاد فرمایا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس میں جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی ایک طرف اشارہ کر کے کہا گیا اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، لیکن شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا، اور وہ جس حالت میں تھے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس سے انہیں نکلوا کر چھوڑا. وَقُلْ نَهْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے، انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ نے ان پر کرم فرمایا، اور اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بڑی رحمت کرنے والا ہے. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْ نَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے ان سے کہا کہ اب تم زمین میں سب کے سب اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کو پھر وہاں کوئی اندیشہ ہوگا، نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یہ ان آیات کا سادہ ترجمہ ہے. اس میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس اسکیم کو واضح کیا ہے جو اس دنیا میں امتحان کے لیے برپا کی گئی ہے، یعنی ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں امتحان کے لیے. تو وہ کیا چیز ہے جس میں ہمارا امتحان ہونا ہے؟ دو چیزوں کو بالکل متعین کر دیا، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ ایک تو انانیت ہے جو انسان کے اندر بھی موجود ہے، دوسری ارادہ و اختیار رکھنے والی مخلوقات کے اندر بھی موجود ہے. یہ انانیت ہے جس کا ظہور ابلیس کی طرف سے ہوا، اور یہی انانیت ہے کہ ایک انتہائی برتر مخلوق ہونے کے باوجود فرشتوں نے اس پر قابو پایا جب انہیں یہ حکم دیا گیا، امتحان کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. یعنی فرشتے ایک بڑی برتر مخلوق تھے، جنات سے بھی برتر مخلوق تھے. شیاطین اور جنات یہ ان کے مقابلے میں ایک کم تر مخلوق ہے، لیکن انہوں نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا، یہ اکڑ بیٹھے. اس کے بالکل برخلاف فرشتوں نے اپنی انانیت کو تر نہیں آنے دیا، جیسے ہی حکم ہوا یہ سمجھ کر کہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم ہے تو وہ جس مخلوق کے سامنے چاہے جھکنے کے لیے کہہ دے، ہمارا کام اس کے حکم کی پیروی کرنا ہے، وہ سجدہ ریز ہو گئے. تو اس طریقے سے گویا یہ بتا دیا اس میں کہ انانیت کا امتحان ہے جس میں تم ڈھالے گئے ہو. انسان کے اندر اپنی شخصیت کا ایک شعور دیا گیا ہے، وہ اس شعور کے ساتھ جیتا ہے، اس سے نجات حاصل کرنا آسان نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے میں بڑی چیز ہوں، اور یہ جو بڑی چیز ہونا ہے ظاہر ہے کہ یہ خود اس مقصد کے لیے ہے کہ انسان کے اندر جو ایک شعوری صلاحیت دی گئی ہے وہ اس کو نشو نما دے، لیکن یہی چیز جب حدود سے تجاوز کر کے اس کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے یا متکبر کر دیتی ہے تو یہ اس کے لیے ایک آفت بن جاتی ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے جس کو اس کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ نمایاں کر دیا گیا ہے، یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا اس میں یہ بتا دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ پابندی ایک ایسی چیز پر لگائی گئی جس کے کرائم جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہی تعلق ہے جس سے آدم و حوا نے اپنی زندگی کو برقرار رکھا ہے، بلکہ انسانیت نے اپنے وجود کو برقرار رکھا ہے، یعنی میاں اور بیوی کا جو باہمی تعلق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو لباس قرار دے کے یہ کہا ہے کہ اس دائرے کے اندر محدود ہونا چاہیے، اس میں شیطان در اندازی کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ لباس اتاریں، اور یہ چیز ہے جس کو سورہ آراف میں اور بعض دوسری صورتوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان
اسی واقعے کے
ریفرنس سے بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ شیطان تمہارا لباس اتروانا چاہتا ہے. تو انسان کے اندر جو ایک بہت بڑی دوسری قوت موجود ہے، وہ اس کی جنسی جبلت ہے. یہ جب بے لگام ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی دنیا کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، اس دنیا کے اندر خاندان کا ادارہ قائم کیا ہے، اس کے لحاظ سے کچھ حدود قیود قائم کیے ہیں. اس خاندان کے ادارے کو یہ ضرورت ہے کہ اس میں وفاداری کے تعلقات قائم ہوں. وفاداری کے تعلقات جب قائم ہوں گے تو سب سے بڑھ کر جس چیز کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا وہ یہی جبلت ہے. اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہاں سے شیطان حملہ آور ہوگا، اور انسان کی پوری تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا فساد دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ یا انانیت انسان کے اندر موجود ہے، اس کو برانگیختہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور یا جو جنسی جبلت انسان کے اندر موجود ہے اس کو حدود سے متجاوز کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. تو دونوں کے بارے میں یہ بتا دیا کہ امتحان یہاں سے پیش آئے گا. یعنی یہ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اگر تم نے ان دونوں پر کنٹرول نہیں کیا، ان کو حدود میں نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے ان کے لیے بنا لیے ہیں ان کی پابندی ان کے بارے میں نہیں کی، تو اس کا یہ بدترین نتیجہ نکل سکتا ہے کہ پھر تمہاری لگام یا تمہاری انانیت کے ہاتھ میں ہوگی یا تمہارے جنسی دائیات کے ہاتھ میں ہوگی. دونوں صورتوں میں سوسائٹی کے اندر فساد پیدا ہوگا. اللہ کا امتحان یہی ہے، اور اس امتحان میں تم کو کامیاب ہونا ہے. اور اس میں پھر آخر میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی رہے گی، اللہ کے پیغمبر آئیں گے، وہ آ کے تمہارے سامنے حقائق کو رکھیں گے. اگر تم اس ہدایت کی پیروی کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں فلاح پاؤ گے، اور تمہیں وہ جنت حاصل ہوگی کہ جس میں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ. اور اگر اس سے گریز کرو گے، اللہ کی آیات کا انکار کرو گے، تو جہنم ہم نے انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اس طریقے سے جانتے بوجھتے اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں. یہ خلاصہ ہے اس کے مباحث کا.
اچھا خان صاحب، اس میں کچھ سوالات آپ سے پھر وضاحت کے طور پر. وہ آپ نے بڑی جامع طریقے سے بتا دیا ہے کہ ان آیات کا مقصد کیا ہے اور ان میں بیسکلی کیا نکات بیان ہوئے ہیں، لیکن اس سے پچھلے ہفتے جو ہم نے آیات اس سے متصلن قبل تھیں اس کا مطالعہ کیا تھا، تو وہاں ایک اور واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تشریح کے مطابق یہ ایک دوسرا واقعہ ہے.
جی بالکل، دونوں واقعہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں وعیز سے شروع ہوئے ہیں، اور عربی زبان میں جب اس طریقے سے عز آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک واقعہ اور ہے، یہ واقعہ
یعنی
اور
پیدائش
ہے.
آدم کا واقعہ جو
یہ پیدائش آدم کا واقعہ جو ہے وہ بالکل الگ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم بیان کی ہے، اور یہاں یہ بتایا ہے کہ پھر اس اسکیم کو واضح کرنے کے لیے، یعنی انسان کو جو سب سے پہلی تعلیم دی گئی وہ تعلیم اس طریقے سے دی گئی. تعلیم دینے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کوئی بات زبان سے بیان کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو عملی صورتحال سے گزار دیتے ہیں. تو یہ ایک باغ میں رکھ کر ان کو اس عملی صورتحال سے گزار دیا گیا، جس سے ان پر بھی یہ واضح ہو گیا کہ ان کے اندر کیا دائیات ہیں. یعنی فرشتوں کا امتحان سامنے ہوا تو بتا دیا گیا کہ یہ دیکھو ایک بہت برتر مخلوق بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئی ہے، اور یہی اس کے شائع نشان ہے. تمہارے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اپنی باغ انانیت کے ہاتھ میں دے دو. تو یہ تنبیہ ہو گئی. یہ بتا دیا کہ یہ دیکھو شیطان راندہ درگاہ ہوا ہے، تو کیوں ہوا ہے؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں ہوا ہے. اصلی چیز یہ ہے کہ انسان خدا کے سامنے جھکا ہوا رہے، یعنی تم میری مخلوق ہو اور مخلوق کی حیثیت سے تمہیں رویہ اختیار کرنا چاہیے. فرشتوں نے کیا ہے، ابلیس نے نہیں کیا، اور اس کے کچھ نتائج نکلے. تو دونوں رویے سامنے آ گئے. یعنی اگر انانیت کے عفریت کا شکار ہو جاؤ گے تو ابلیس بنو گے، اور اگر اس پر قابو پاؤ گے تو فرشتوں کی طرح عزت
جو اچھا نمونہ ہے
جو اچھا نمونہ ہے تمہارے سامنے.
یہ بات سامنے آتی ہے یا اس کی طرف ذہن جاتا ہے کہ جب وہ حضرت آدم کے ساتھ مکالمہ ہوا اور ان کو فرشتوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ ایک بات ان کو بتائی گئی ہے یا اسکیم کے مطابق ان کو ایک درجہ ملنے والا ہے دنیا میں، تو اب سجدے کا جو حکم دیا گیا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ کے خیال میں یہ بات نہیں ہے؟
نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیے بات یہ جو فرشتوں کا امتحان ہے جو ان کے سامنے کیا گیا، یعنی انسان کے اندر جو انانیت موجود ہے تو پہلے دو مخلوقات بھی موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں اور ابلیس یا شیاطین یا جنات موجود ہیں. تو دونوں مخلوقات موجود ہیں، دونوں مخلوقات کو ایک ایسا حکم دیا گیا کہ جس حکم کی پیروی آسان نہیں تھی،
یعنی ان کے اپنے نفس کی خواہش کے خلاف تھی.
ان کے نفس کی خواہش کے خلاف ان کا بھی امتحان کرایا گیا. یعنی یہ بتایا گیا کہ دیکھو میں ان کو ایک امتحان سے گزار رہا ہوں. یہ واضح ہو جائے گا کہ جس نے اپنی تطہیر کی ہے، اپنا تزکیہ کیا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، وہ انتہائی برتری کے مقام پر ہونے کے باوجود بھی سر جھکا دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ کس طرح سرکشی اختیار کرے گا؟ تو سرکشی کا نمونہ بھی سامنے آ گیا، سرف گندگی کا نمونہ بھی سامنے آ گیا، دونوں چیزیں سامنے.
اچھا پھر یہ بات تھوڑی سی پریشان کرتی ہے کہ آدمی بڑھتا ہے جب پڑھتے ہوئے کہ فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نہیں مانا. ابلیس کے بارے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، تو یہاں اس فقرے میں اسی کو ذکر بھی کیوں آ گیا جبکہ بات تو اصل میں فرشتوں سے کی گئی؟
اصل میں عربی زبان کا خاص اسلوب ہے کہ بعض اوقات استثناء سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم اور مخلوقات کو بھی دیا گیا تھا، تو یہ اور بھی مثالیں اس کی موجود ہیں. اس کو کہتے ہیں علی سبیل التغلیب کا اسلوب، یعنی آپ نے فرشتوں کو چونکہ امتحان جو ہے وہ سب سے برتر مخلوق کا اصل پیش نظر ہے تو ان کا ذکر کیا، لیکن جب استثناء کیا الا ابلیس تو معلوم ہو گیا کہ اس حکم میں جنات بھی شامل تھے. دونوں مخلوقات کو اور دونوں کا قریبی اتصال ہے، یعنی ہمارے ساتھ معاملہ وہ نہیں ہے، ہم تو ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جو دونوں کو نہ دیکھتی ہے نہ دونوں کے معاملات سے واقف ہوتی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے معاملات سے واقف ہوتے ہیں. قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے اوپر سے اللہ تعالیٰ کے حکام لے کے آتے ہیں تو جنات ان میں سے کوئی بات سن لیتے ہیں، اچک لیتے ہیں، تو اس صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں مخلوقات کے مابین بڑا قریبی تعلق ہے. تو اس قریبی تعلق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک برتر مخلوق کا ذکر کیا. استثناء کو جب بیان کیا گیا الا ابلیس تو معلوم ہو گیا کہ وہ بھی اس میں شامل تھے،
اور دوسری جگہ وضاحت بھی کسی کان من الجن
جی ابلیس کے بارے میں دوسری جگہ یہ بتا دیا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا. ہمارے ہاں تو ویسے عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور بیان بھی اس کو کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک فرشتہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا لیکن اس کے بعد ابلیس کی حیثیت اس کو حاصل ہو گئی. ایسا نہیں ہے، قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ جنات میں سے تھا. دونوں مخلوقات کا الگ الگ ذکر قرآن میں آتا ہے اور دونوں مخلوقات کے خصائص بھی الگ الگ بیان ہوئے ہیں. دونوں مخلوقات کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اسی ارادے اور اختیار کی بنیاد پر یہ امتحان کیا گیا اور اس امتحان میں فرشتے کامیاب ہوئے اور جنات میں سے ابلیس اور اس کے کچھ ساتھی ناکام ہو گئے. یعنی یہ بات قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتی ہے. ابلیس ظاہر ہے کہ ان میں سرخیل کی حیثیت رکھتا ہے، اس نے یہ کہا کہ میں کسی حال میں سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور دوسری جگہوں پر اس کی تفصیل ہے کہ اس نے باقاعدہ اس معاملے میں منطق بیان کی اور یہ کہا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، میں ایک برتر مخلوق ہوں، مجھے مجھ سے کمتر مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے. یعنی خلقت کے لحاظ سے برتری اور کہتری کو ایک معیار قرار دے کر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا.
اچھا غامی صاحب، یہ جو سجدہ کرنا ہے کسی دوسری مخلوق کو، اگر تو یہ محض امتحان کے لیے تھا تو بات اللہ کے حکم کی حد تک ختم ہو گئی. کیا اس سے انسان کی برتری ثابت ہوتی ہے؟ کیا اشرف المخلوقات کا جو ہمارا تصور ہے وہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے؟
قرآن مجید نے اس کی تردید کر دی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں اشرف نہیں ہے. یعنی اس کے شرف کی نوعیت یعنی وہ یہ ہے کہ فضلنا علی کثیر ممن خلقنا. لوگ اصل میں قرآن مجید کو نہیں پڑھتے. قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے. تو بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت ہے، بعض مخلوقات پر جنات کو فضیلت ہے، فرشتوں کی غیر معمولی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں وہ. آپ جبریل امین کا ذکر جب قرآن میں پڑھتے ہیں تو وہ بڑا غیر معمولی الفاظ میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری مخلوقات جو ہیں یہ ہے اپنی جگہ موجود ہیں، ان کے اپنے درجات اور مراتب بھی ہیں. انسان کو یہ شرف بخشا گیا ہے کہ وہ اگر اپنے آپ کو اللہ کے حدود کا پابند رکھتا ہے، اپنی انانیت پر قابو پاتا ہے، اپنے جذبات اور رغبات کو عقل کا پابند رکھتا ہے، اللہ کی شریعت کے سامنے صرف گندہ ہوتا ہے، تو وہ بہت بڑا مرتبہ پا سکتا ہے.
اس سے تو یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے جو آپ نے تشریف فرمائی ہے کہ خلقت کی جو عظمت ہے یا بڑائی ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ مٹیریل جیسے آپ بنے ہیں.
یہی بات قرآن نے واضح کرنا چاہیے کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کسی کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے، کسی کی آگ سے ہوئی ہے، کسی کی نور سے ہوئی ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو دنیا میں انسانوں کے مابین میں متفاوت ہے. یعنی کسی آدمی کو اللہ نے زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو کم صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو لوگوں کا رہبر اور رہنما بنایا ہے، کسی کو عام آدمی کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، یہاں دہقان اور کسان اور خاکروب اور کلی کی حیثیت سے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں اور یہاں بڑے بڑے عمراء کبرا بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو تفاوت رکھا اس کو بیان کیا نا کہ نہنو قسم نہ بین ہوں معیشت ہوں فلاحیات دنیا. ہم نے انسانوں کی معیشت میں جو یہ تفاوت رکھا ہے یہ اس لیے رکھا ہے کہ یتخذ بعضکم بعضا سخریہ، تاکہ دوسرے سے کام لے سکو. تو اس چیز کو اصول بنا کر اگر کوئی آدمی برتری اور کہتری کے فیصلے کرتا ہے تو اصل میں اس سے توجہ ہٹائیے. یہ بتایا کہ برتری خدا کے سامنے صرف گندہ ہونے میں ہے، خدا کا تقوی اختیار کرنے میں ہے. چنانچہ دوسری جگہ بیان کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو خلقت کے لحاظ سے تو فرشتے بہت برتر مخلوق ہیں، لیکن انسان اگر عمل کرے اور اللہ کے حدود کی پابندی کرے تو جنت میں اس کا درجہ کیا ہوگا؟ بہت بلند ہو سکتا ہے، سب سے بلند ہو سکتا ہے.
جی غامی صاحب، کچھ سوال اور کریں گے آپ سے. ہمارے ساتھ رہیے گا ایک وقفے کے بعد. ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کی آیات ہیں 34 سے 39 تک، جو اس میں قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے. غامی صاحب کی شرح فرما رہے ہیں اور ہم اب کچھ سوال آپ سے کر رہے تھے. غامی صاحب، یہ بات کہ کسی خلقت کی برتری، کسی دنیا میں بڑے مرتبے کا حاصل ہو جانا یا کسی اچھی نسل سے انسان کا ہونا، ظاہر یہ کر رہا ہے بات کہ خدا کی طرف سے فرشتے فرشتے رہے، جن جن رہے، گو وہ خلقت میں بڑھیا تھے انسان سے اپنے بناوٹ کے لحاظ سے، لیکن امتحان کی حد تک سب برابر تھے اپنے کریکٹر کے عمل درآمد کرنے میں. کیسے بیہیو کیا انہوں نے، ایٹیٹیوڈ کا امتحان ہے سارا.
یہی بات قرآن مجید،
یعنی اس میں جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہمواری، یہ برابری ہے. دنیا خواب دیکھتی ہے نا کہ یہ سب برابر ہو جائے گا، لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے، معاشی لحاظ سے ایک جیسے ہو جائیں، تو یہ تو لگتا ہے آزمائش کبھی ختم نہیں ہوگی.
یہ تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ صلاحیتوں میں تفاوت رکھا ہے، مواقع میں تفاوت رکھا ہے، ماحول میں تفاوت رکھا ہے، انسان کے اندر جو قوتیں دی گئی ہیں ان میں فرق رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں. یعنی سارے انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو یکساں مواقع نہیں ہوتے ان کے پاس، یکساں صلاحیتیں نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ذہنی لحاظ سے بہت برتر ہوتے ہیں، بہت سے لوگ نفسی لحاظ سے بہت برتر ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جسمانی لحاظ سے بہت برتر ہوتے ہیں. غیر معمولی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ادب کی، علم کی لوگوں کو دے رکھی ہوتی ہیں. بہت سے لوگ اپنے ذہن کی وجہ سے دنیا پر حکومت کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیات دنیا میں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ جو فرق اور تفاوت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو تو کوئی دور نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کے لحاظ سے اس دنیا میں برپا کر دیا، لیکن اس کی بنیاد پر وہ جنت کے لیے انتخاب نہیں کر رہا. جنت کے لیے انتخاب کر رہا ہے اس بنیاد پر کہ جو صلاحیت آپ کو دی گئی ہے اس کو آپ نے کس طرح استعمال کیا، کیا رویہ اختیار کیا. تو غیر ممکن ہے کہ ایک کسان، ایک دور دراز کے دیہات میں رہنے والا آدمی، ایک صحرا میں رہنے والا بدو بہت برتری کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے ہاں چلا جائے اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے رویے کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی سیرت کی وجہ سے. تو انسان کا جو کردار اور اس کی سیرت ہے اصل میں وہ مارز امتحان میں ہے. تو یہاں بھی دیکھیے یہی ہوا ہے. یعنی یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ فرشتے ایک بہت برتر مخلوق ہیں، اس کے بعد جنات ہیں، اس کے بعد ہم ہیں، لیکن جس چیز کا امتحان کیا گیا وہ امتحان یہ تھا کہ وہ خدا کو خدا مانتے ہیں، مانتے ہیں تو اس کی برتری اور عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی عظمت کے خط میں تو مبتلا نہیں ہو گئے. امتحان اس بات کا کیا گیا. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر اگر انسان پورا اترا ہے تو وہ بڑے برتر مقام پر ہے. چنانچہ یہاں دیکھ لیجئے اس کو بیان بھی کر دیا کہ ابلیس نے استکبار اختیار کیا ایک برتر مخلوق ہونے کے باوجود. جب اس نے اپنی برتری کو خلقت کے لحاظ سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی نہیں کی. یہ ٹھیک ہے کہ یہ چیز تمہیں حاصل ہے، لیکن یہ بتا دیا کہ اب تم راندہ درگاہ ہو. اور ادار آدم کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے توبہ کی، جیسے ہی رجوع کیا، جیسے ہی ان سے جو غلطی ہوئی تھی اس کا انہوں نے ازالہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا اور انہیں برگزیدہ کیا اور نبوت کے منصب پر فائز کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں یہ ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیچیوڈ اور ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس پر مبنی ہے ہمارا مستقبل. نہ کہ یہ چیز ہے کہ جو امیر پیدا ہو گیا وہ جنت میں بھی امیر ہوگا اور جو غریب پیدا ہو گیا وہ جنت میں بھی غریب ہوگا. اللہ کی اس دنیا میں نتائج ہمارے اخلاق کی وجود کے لحاظ سے نکلے.
اس سے تو پھر یہ بات بھی پیدا ہونی چاہیے، اگر انسان ایمان رکھے کہ اسکیم ایسے ہے تو پھر خدا کی رضا پہ انسان راضی ہوگا اور اس سے شکر پیدا ہوگا،
اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا. یعنی پھر وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کرے گا. چنانچہ اسی کو سورہ نساء میں آگے بیان کیا ہے کہ وہ چیزیں جن میں اللہ نے فیصلہ کر دی ہے ان کی تمنا نہ کرو، تمنا ان چیزوں کی کرو جو تمہارا اکتسابی میدان ہے. مجھے کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں، میں ان کو نشو نما دے کے دنیا میں بڑا کردار ادا کر سکتا ہوں، مجھے اس میں جدوجہد کرنی چاہیے. اسی طرح مجھے اپنے اخلاقی وجود کی پاکیزگی میں جدوجہد کرنی چاہیے کہ جس میں ایک عامی بھی بہت بڑے بڑے لوگوں سے آگے جا سکتا ہے. یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے موضوع بنا کر انسان کو بتایا ہے کہ خلقت میں جو تفاوت رکھا ہے یہ تو امتحان کے لیے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ خدا کا فیصلہ ہے، اس کی بنیاد پر تمہارے مرتبے کا فیصلہ نہیں ہونا. تمہارے مرتبے اور مقام کا فیصلہ آگے ہونا ہے تمہارے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کی بنیاد پر.
یعنی اس میں اختیار کی نفی نہیں ہے کہ بہتری کی خاطر، اپنے نفس کی بہتری کے لیے، اپنے نتائج کی بہتری کے لیے، اپنی کوششوں کے برابر ہونے کے لیے جو تمہیں محنت کرنی ہے وہ لازمن کرو، لیکن جن چیزوں میں تمہارا اختیار نہیں ہے، جو تمہیں دے دی گئی ہیں اس طرح کہ اوروں کو نہیں دی گئی یا تمہیں ملی ہیں اور طرح کی ہیں، تو اس میں پھر حسد نہ ہو، رقابت نہ ہو اور حسرت نہ ہو.
یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ آدمی اس تقاضوں میں پڑ جائے کہ مجھے کالا کیوں پیدا کیا گیا ہے، مجھے گورا کیوں پیدا کیا گیا ہے، مجھے عورت کیوں بنایا گیا ہے، مجھے مرد کیوں بنایا گیا ہے، تو یہ تو فیصلے خدا کے ہیں. ان فیصلوں کو تبدیل کرانے کی کوشش کرنا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آدمی کو نفسیاتی لحاظ سے بالکل مجروح کر دے گا، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس سے بڑی بری شخصیت وجود میں آئے گی۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کے اس فیصلے کو تو جو تمہارے لیے ہو گیا اسے قبول کرو شرع صدر کے ساتھ، لیکن آگے بڑھو اور اس میدان میں جدوجہد کرو جو تمہاری صلاحیتوں کا میدان ہے۔
خان صاحب اجازت چاہتا ہوں آپ سے ایک بریک کی، خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خواتین حضرات پروگرام دین و دانش میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام کے اس حصے میں اب ہم حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ غامی صاحب آج ہمیں آپ کون سی حدیث سکھائیں گے؟
یہ امام مسلم کی جامع صحیح ہے، اس میں کتاب الصیام کی حدیث منتخب کی گئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز و جل کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام هو لی وانا اجزی بہی فوالذی نفس محمد بیدہ لخلفت فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ابن آدم جو عمل بھی کرتا ہے اس کا عمل ہے اور وہ قاعدے کے مطابق اس کی جزا بھی پائے گا، لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا بھی دوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس کی قسم کھا کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کے باب میں فرمائی کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں اگر منہ میں بو بھی پیدا ہو جاتی ہے کوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یعنی روزے کا جو مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو کیا حیثیت دیتے ہیں، وہ اس تمثیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ حیثیت ہے روزے کی۔ اپنے عمل میں انسان جتنی چیزوں کو اختیار کرتا ہے وہ ساری کی ساری اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اسے وہ کرنی چاہیے۔ روزہ واحد عبادت ہے کہ جس میں انسان ان چیزوں پر پابندی لگاتا ہے جن کے دائیات فطرت میں موجود نہیں، عقل میں بھی موجود نہیں ہے، یعنی آخر میں کیوں نہ کھاؤں، کیوں نہ پیوں، جنسی تعلقات سے جس دائرے میں اس کی اجازت دی گئی ہے وہاں بھی کیوں اجتناب کروں، یہ میں محض اپنے پروردگار کے حکم پر کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور میں نے ان چیزوں پر پابندی لگا دی۔ انسان جب بدکاری سے بچتا ہے تو اس کے لیے دلائل دیں گے، ہم بتائیں گے کہ یہ چیز انسان کے خاندانی نظم کے لیے انتشار کا باعث بنتی ہے، جب انسان ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے یا اور کوئی جرم کرتا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں۔ جرائم کو جب قرآن مجید نے ایک قاعدے کے ساتھ بیان کیا تو بتا دیا کہ وہ حق تلفی کی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تعدی اور عدوان اور ظلم کی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اور خیر کے کام کرتے ہیں، ان سب کے دائیات ہماری فطرت میں موجود ہیں اور انہی کی تذکیر کر کے پیغمبروں نے بھی ان کی تلقین کی ہے۔ وہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہمارے اندر موجود نہیں تھی اور اس کو حکم بنا دیا گیا، تو اس وجہ سے باقی سارے احکام کا معاملہ یہ ہے، لیکن روزے کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ روزہ واحد عبادت ہے جس میں ہمیں بعض ایسی چیزوں کا پابند کیا گیا اور ایسی چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے کہ جن کے لیے فطرت میں کوئی دائیات نہیں،
اور وہ جائز ہیں
اور وہ بالکل جائز چیزیں ہیں۔ یعنی ان کے معاملے میں عام حالات میں کوئی پابندی لگانا نہ موضوع سمجھا گیا، کسی دین میں کسی شریعت میں بھی موضوع نہیں سمجھا گیا۔ ان پر جب پابندی لگائی جاتی ہے تو کون لگاتا ہے؟ عالم کا پروردگار لاتا ہے، اللہ تعالیٰ لگاتا ہے، اور انسان ایک بندے کی حیثیت سے اس پابندی کو قبول کر لیتا ہے اور پھر مجسم اطاعت بن جاتا ہے۔ یعنی وہ گویا اپنی زبان پر تالا لگا کر، اپنی جبلتوں پر تالا لگا کر، اپنے آپ کو ضبط نفس اور قاعدے کے اندر رکھ کر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، میں اس کا بندہ ہوں اور بندے کی حیثیت سے میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کا اذن نہیں ہے تو میں اپنے منہ میں ایک کھیل بھی نہیں جانے دوں گا، اپنے حلق میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جانے دوں گا، لیکن اس کا اذن ہو جائے گا تو اس کے بعد میں ہر چیز کو اپنے لیے وبا سمجھوں گا۔ یہ جو چیز ہے، یہ روزے میں یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ایک حقیقت بن کر آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتی ہے۔ یہ واحد عبادت ہے کہ جس عبادت میں چونکہ ایسی جبلتوں پر پابندی لگائی جاتی ہے جو اندر سے زور کرتی ہیں، تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور وہ جبلتیں زور کرنا شروع کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کا احساس، یہ انسان کے اوپر غلبہ پاتا چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس عبادت کی کوئی مثال نہیں ہے، یعنی باقی تمام عبادات جتنی ہیں وہ اس طریقے سے بندے کو خالصتاً اس کے پروردگار کے حوالے نہیں کر دیتی، یہ کر دیتی ہے۔ تو اس پر تبصرہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ روزہ تمام عبادات، تمام نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک مستثنی عبادت اور مستثنی خیر کا کام ہے، یہ خالص میرے لیے، یعنی بندے نے یہ پابندی اصل میں نہ کسی منطق سے قبول کی ہے، نہ کسی قاعدے سے قبول کی ہے، نہ کسی جبلی تقاضے سے قبول کی ہے، نہ کسی استدلال سے قبول کی ہے، صرف میرے حکم پر قبول کی ہے، اس لیے یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اس کی جزا میں دوں گا، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے میں نے کوئی قاعدہ نہیں مقرر کر رکھا ہوا، میں ہوں گا اور میرا بندہ ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک خاص معاملہ ہے جو میرے ہی ساتھ متعلق ہے، تو فرمایا اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا اور ہر حال میں میں بندے کو اس مقام پر پہنچاؤں گا کہ وہ نحال ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا جو جملہ ہے، حدیث میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی وقت میں یہ ساری باتیں کہی گئی ہوں، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تین چار پانچ سات جملے حضور نے بولے ہوں گے تو ایک یا دو جملے راوی بیان کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ روزہ اتنی غیر معمولی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکایت کی ہے کہ روزے دار کے منہ میں، ظاہر ہے کہ آپ منہ کو بند رکھتے ہیں، آپ پانی نہیں پیتے یا اس طرح کچھ اور نہیں کرتے، تو کچھ تھوڑی بہت بو پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اگر یہ ہو تو اللہ کو یہ مشک صرف زیادہ پسند ہے۔
اچھا غلام صاحب، روزے کے بارے میں جیسے کہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے قرآن، اس میں یہ تھا کہ بھئی اللہ نے ایک حکم دے دیا، آپ نے پروردگار مان لیا اور اب اس کی اطاعت لازم ٹھہر گئی آپ کے لیے، اب یہ منطق کا موقع نہیں ہے کہ آپ بات سمجھیں گے تو مانیں گے۔ میں چاہ رہا تھا آپ اس کی وضاحت اس پہلو سے بھی کر دیجئے کہ روزے کا حکم بھی کچھ اسی قسم کا ہے کہ جس میں خدا نے اپنی اطاعت کی خاطر، گو اس نے مقصد بھی بیان کیا، اپنی کتاب میں ظاہر کر دیا، میں چاہتا ہوں اس کی طرف بھی آپ روشنی کچھ ڈال دیجئے، ہمیں معلوم ہو جائے، لیکن اصل چیز اطاعت کی روح یہ ہے کہ جیسے کہا جائے ویسے کیا جائے۔
دو طرح کے احکام ہیں ہمارے دین میں، یعنی ایک تو وہ احکام ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جن کی بنیادیں علم و عقل میں ہیں، وہ علم و عقل کا تقاضا ہے، ہمارے اندر ان کے دائیات موجود ہیں، ان کو ہی اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے شریعت بنا دیتے ہیں اور اس کا حکم ہمیں دیتے ہیں، اللہ بھی اس کا حکم دیتا ہے۔ دوسری نوعیت کی وہ چیزیں جن میں امتحان مقصود ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے ابھی موضوع بحث بنایا کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے دائیات اندر موجود ہوں، جس کے پیچھے کوئی منطق ہو، کوئی استدلال ہو، یہ خالصتاً اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق چونکہ معبود اور عبد کا ہے، عبد اور معبود کے تعلق میں یہ لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے، جو انسان کی خلقت کا مقصود ہے، کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے ڈال دے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک، اپنا بادشاہ، اپنا خالق سمجھ کر سرف گندہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اطاعت اس میں لازمن شامل ہو جاتی ہے۔ اطاعت کا امتحان کرنے کے لیے پھر یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا حکم دے دیا جاتا ہے جس کو بظاہر انسان کے دائیات سے کوئی تعلق نہ ہو، روزہ انہی احکام میں سے ہے۔ تو یہ امتحان کے یا ابتلاء کے احکام ہوتے ہیں، یہ اور بھی موجود ہیں، بعض قرآن مجید میں بھی مذکور ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر بنی اسرائیل کو سبت کے بارے میں حکم دیا گیا، یعنی وہ ہفتے دن کے دن شکار نہیں کریں گے، ہفتے کے دن آرام کریں گے، عبادت کریں گے، کوئی اور کام نہیں کریں گے جو لوگوں سے متعلق ہو یا کاروبار یا معیشت سے متعلق ہو یا اور زندگی کے جو معاملات ہیں ان کا کوئی دخل اس میں ہو، تو ان کو پابند کیا گیا اس کا۔ تو یہ قرآن نے واضح کیا کہ یہ ابتلاء کا حکم تھا، یعنی یہ وہ امتحان کا حکم ہوتا ہے جس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندے نے یہ مان لیا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے اور اس کا واقعی تعلق اس کے ساتھ وہ ہے، تو یہ حکم اس کو نیا۔ ان کی اصل میں حکمت ہی ابتلاء ہے، اور اس کو اسی پہلو سے واضح بھی کرنا چاہیے، سمجھایا یہ بھی جائے گا، یعنی جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس بات کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ دیکھیے یہ مفید اس لحاظ سے ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ ہے ہی ابتلاء، تو ابتلاء میں تو پھر اللہ کا حکم ہوگا اور آپ اس کے سامنے سرف گندہ ہو جائیں گے۔
تو اس کا پھر کیا ریلیشن شپ ہوگا اس بات سے جس کو لعلکم تتقون میں بیان کیا گیا؟
یعنی جب روزہ ہم رکھتے ہیں تو اصل میں کیا چیز ہے جو ہم کرتے ہیں؟ مجسم اطاعت بنتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو گویا ہم اپنے پورے وجود کا حصہ بنا لیتے ہیں، ہمارا پورا کا پورا وجود اندر سے جبلتیں زور کر رہی ہوتی ہیں اور مزاحمت کرتا ہے پوری قوت کے ساتھ کہ نہیں، میں خدا کا بندہ ہوں، مجھے اس کے سامنے رہنا ہے۔ اصل میں باقی زندگی کیا ہے؟ باقی زندگی میں جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے وہ اسی چیز کا نام ہے، یعنی تقویٰ نام ہے اللہ کی حدود کی پابندی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو حدود قائم کر دیے ہیں، جب ہم ان کی پابندی کر کے زندگی اختیار گزارتے ہیں، یعنی جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، کسی کو کم تول کر نہیں دیتے، کسی کا مال نہیں لوٹتے، کوئی غبن نہیں کرتے، کوئی خیانت نہیں کرتے، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں ان کو امانت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، جب ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے تو یہ رویہ ہے کہ جو خیر و صلاح کا دنیا کے اندر باعث بنتا ہے۔ یہ چیز ہے جس کو تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے، کہ آدمی کے پاس خواہشات ہیں، رغبات ہیں، جذبات ہیں، وہ ان کو اپنی عقل کا جب پابند کرتا ہے، عقلی اصولوں کا پابند کرتا ہے، تو اس وقت اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پھر یہی چیز آگے بڑھ کر اللہ کے احکام سے متعلق ہو جاتی ہے. تو تقویٰ نام ہے حدود آشنائی کا، یعنی اپنے آپ کو ضبط نفس کے ساتھ زندگی کے حقائق سے متعلق کرنا. یہ چیز تربیت چاہتی ہے انسان سے، یہ تربیت ہمیں روزہ دیتا ہے. یعنی روزہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اس وقت اللہ کے حکم پر تم مجسم اطاعت بنے ہوئے ہو، اسی اطاعت کا ظہور تمہاری زندگی میں باقی 11 مہینوں میں بھی ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ جس چیز کی روزے سے بہتر کوئی چیز تربیت نہیں دیتی، کیونکہ یہ ایک طرف ہمارے اندر بندگی کا احساس پیدا کرتا ہے. آخر بندگی کا احساس ہے نا کہ میں نے اپنے منہ پر تالا لگایا ہوا ہے، بندگی کا احساس ہے کہ میرے سامنے پانی موجود ہے میں اس کو پینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے میں کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. کس احساس کے ساتھ؟ اس احساس کے ساتھ میں کسی کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، میں نہیں کرتا. پھر جواب دہی کا احساس، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو ایک دن مجھے اسے منہ دکھانا ہے، اس کے سامنے جانا ہے. تو جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے. پھر صبر کی تربیت ہوتی ہے، اور صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ صفت انسان میں موجود نہ ہو تو پھر وہ دنیا کے اندر تقوی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا. تو احساس بندگی، احساس جواب دہی اور صبر، تینوں چیزیں روزہ اس درجے میں پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اگر آدمی واقعتاً روزے کو اس کی صحیح روح کو سمجھ کر رکھے، اس کا نتیجہ لازمن یہ نکلنا چاہیے جو قرآن نے بیان کیا کہ لعلکم تتقون، پھر تمہارے اندر باقی زندگی میں بھی تقوی اور حدود آشنائی کے دائیات پیدا ہوں.
یعنی گویا بات یہ معلوم ہوئی کہ جو کچھ جائز چیزوں میں انسان کو روش اختیار کرنی ہے، اس کے لیے ایک تربیت ہے 30 دن کی 29 دن کی، جس میں ناجائز چیزوں سے روکنے کی اپنے آپ کو مشق سے گزارنا
ہے. عام زندگی میں تو وہی ہے نا کہ جن چیزوں سے رکنا ہے وہ بیان کر دی ہے قرآن نے، ہمیں فواہش سے رکنا ہے، فوش چیزوں سے رکنا ہے، ہمیں حق تلفی سے رکنا ہے، ہمیں کسی کے ساتھ ظلم اور تعدی کا رویہ اختیار نہیں کرنا، ہمیں اپنے پروردگار کی بندگی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ہمیں اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کرنی. یہ بیان کر دیا قرآن نے سورہ اعراف میں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر تمہیں زندگی بسر کرنی ہے، معیشت میں، معاشرت میں، زندگی کے معاملات میں، آئلی زندگی میں، سیاسی زندگی میں. اصل میں یہ چیز ہے کہ جو ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے. تو یہ تقویٰ ہے جو دین کی روح ہے، اس لیے کہ یہی امتحان ہے جس میں ڈالا گیا ہے. اس کے لیے انسان کی جس طرح باقی معاملات میں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو اپنی تربیت کرنا ہوتی ہے. یہ تربیت اللہ کی اطاعت کو اس کی روح کے اعماق میں اتار کر روزے کے ذریعے سے کی جاتی ہے. کم و بیش ہر سال 720 گھنٹے کی ایک تربیت گاہ منعقد ہو جاتی ہے، جس میں بندہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنے پروردگار کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی.
عامر صاحب، ہمارا آج کا جو سوال ہے، جس کو ہم نے جو کرنٹ افیئرز یا سماجی معاملات کے لحاظ سے ایک اہم نقطے کو آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے اور آپ سے اس پر رہنمائی چاہتے ہیں، وہ بھی رمضان ہی کے بارے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی وہ جس اخلاق کی بات آپ نے کی، جس پابندی ضبط نظم و ضبط کی بات آپ نے کی، ضبط نفس کی بات آپ نے کی، وہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور صورت میں نمودار ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئیں، بازار سے غائب ہو گئیں، منافع خوری کا ایک طوفان ہے جو آنا شروع ہو جاتا ہے، اور قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، لوگ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، یعنی یہ تجارت میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے معمولات کے اندر بھی، چاہے وہ دفتر میں ہوں چاہے ملازمت میں ہوں، وہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اوقات کار کم ہو گئے ہیں، روزے کا ایک بہانہ ہے اور کارکردگی متاثر ہوتی ہے. پھر آپ سڑکوں پہ چلے جائیے تو ٹریفک کے، اب آج شام سے ہم دیکھیں گے کہ وہ پہلے ہمارے یہاں بہت نظم و ضبط کی ٹریفک نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں بھی کسی ڈسپلن کے پابند نہیں. روزہ اگر جیسے آپ نے بتایا ہے کہ پوری روح کے ساتھ رکھا جائے، پھر تو یہ نہیں ہونا چاہیے.
یقیناً نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی دینی چیزیں ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، اس کے ساتھ دو حادثے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں کے مذہبی لوگوں نے جب ان کی ترغیب لوگوں کو دی، عبادات ہے نا جن میں اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے، ترغیب دی تو ان کو فضائل کا موضوع بنا دیا. اب فضائل کا موضوع جب آپ کسی چیز کو بنائیں گے، ہر چیز کی کچھ فضیلتیں ہوں گی، اس کے کچھ نتائج بھی نکلیں گے، تو جو ان کا اصلی مقصود ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ بات کہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ اجر ملے گا، آپ کو وہ اجر ملے گا، اس کی بڑی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں. اچھا، اس میں پھر جو باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں یا صحیح روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، ان سے آگے بڑھ کر فضائل کا ایک انبار ہے جو ہمارے ہاں موضوع اور ضعیف روایتوں میں موجود ہے، ان کو بھی وائزین بالعموم بیان کرتے ہیں. تو فضائل کی بنیاد پر دین کو پیش کرنا، یہ ایک پورا طریقہ ہے جو ہمارے ہاں اختیار کیا گیا. زیادہ تر یہی طریقہ ہے کہ جو لوگوں کے ہاں مقبول ہوا ہے. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ فضائل ہیں جن کو بیان کر کے لوگوں کو کسی عمل کی ترغیب دی جاتی ہے. اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نگاہ فضیلت پر ہوتی ہے مقصد پر نہیں رہتی، جبکہ قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف آپ کو اصل چیز پر مرکوز
ہے۔ صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ہمیں یہاں ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد خواتین حضرات یہ پروگرام جاری ہے، غامدی صاحب سے گفتگو ہوگی اور آپ کے سوالوں کے لیے بھی ہم تیار ہیں، ہمیں کال کیجیے گا۔ ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں ہم غامدی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں خاص روزے اور رمضان کے بارے میں۔ غامدی صاحب، بات آپ سے ہو رہی تھی کہ روزے کا مقصد کیا ہے اور روزے کے بارے میں ہماری تعلیم کیا ہے۔ جو تعلیم ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ مبنی ہے فضائل کے اوپر، لوگ ثواب جمع کرنے کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں، عبادت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، روزہ بھی ایسے ہی ہے، تراویح بھی ایسے ہی ہے، لیکن جو روزے کی روح اور مقصد ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم وہ کردار میں اور اجتماعی اور انفرادی سطح پر وہ نہیں دیکھتے، اس کی آوازات فرما۔
یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ چیز ہے، یعنی دین پیش ہی ایک بالکل دوسرے زاویے سے کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو تبلیغی کاوشیں ہوئی ہیں ان میں بھی فضائل اعمال کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور اس معاملے میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جو چیزیں صحیح جگہ پر بیان ہوئی ہیں ان سے بھی آگے بڑھ کر بہت سی چیزیں بیان کی گئیں، تو لوگوں کی توجہات ہی بالکل دوسری جانب ہو گئیں۔ آپ نماز کے بارے میں قرآن مجید کو دیکھیے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ حکم الصلاۃ علی ذکری، نماز اس لیے تم پر لازم کی گئی ہے کہ تمہارے اندر میری یاد دہانی پیدا ہو، میری یاد تمہارے شعور کا حصہ بنے، تم ہر موقع کے اوپر اپنے سامنے یہ بات رکھو کہ میں خدا کا بندہ ہوں، بندگی کا شعور اور احساس ہے جس کو تازہ رکھنے کے لیے نماز تم پر لازم کی گئی۔ یعنی انسان نماز میں کیا ہوتا ہے، مجسم بندگی بن جاتا ہے، یہ میں قیام میں کھڑا ہوں، میں رکوع میں چلا گیا ہوں، میں سجدے میں گر گیا ہوں، یہ ساری چیزیں جتنی بھی نماز کے جو اعمال ہیں، جو نماز کی اصل صورت ہے، اس کو اگر آپ ملحوظ رکھیں تو میرے اندر بندگی کا احساس پیدا کرنا ہے تاکہ خدا مجھے یاد رہے۔ اب خدا یاد رہے نماز کا مقصود یہ تھا، اور اسی وجہ سے قرآن نے کہا تھا کہ جب خدا کی یاد کے ساتھ نماز ہوگی تو پھر تو نماز آپ کو کسی فحش چیز کے قریب نہیں جانے دے گی، کسی برائی کے قریب نہیں جانے گی، روکے گی، وہ لازمن تنبیہ کرے گی، وہ ایک زاجر اور وائز بن جائے گی آپ کے لیے کہ ایک طرف خدا کے سامنے صرف گندا ہو اور اس کی بندگی کا اقرار کر رہے ہو اور اپنا وجود اس کے سامنے خم کر رہے ہو، اور دوسری جانب اپنے آپ کو نفس کے سامنے اس طرح صرف گندا کیوں کرتے ہو۔ یہی چیز روزے کے معاملے میں، روزے کا مقصد اب قرآن مجید کو دیکھیے، جیسے ہی قرآن مجید نے روزے کا حکم دیا تو یہ بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تم پر یہ روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم حدود آشنائی کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لو، تم اپنے آپ کو قاعدے میں رکھنا سیکھ لو، تمہارے اندر ضبط نفس پیدا ہو جائے۔ تو یہ بتایا کہ انسان کی جو تربیت ہے وہ مقصود ہے اس سے، وہ انسان کے اخلاقی وجود کی تربیت کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ یہ چیز ہمارے یہاں نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب یہ کہ اس کا اجر کیا ملے گا، اس کا ثواب کیا ہوگا، اس میں کیا کیا درجات آدمی کو مل جائیں گے، یہ چیز زیادہ نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے، تو اصلی مقصود ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے ہاں صوفیانہ مذاہب کا غلبہ ہو گیا، ان کے ہاں خاص طور پر مکاشفے، مجاہدے اور انسان کا کچھ حقائق کو، معرفت کے حقائق کو پانا یہ مقصود بن جاتا ہے۔ جب وہ مقصود بن گیا تو عبادات کا بھی مقصد بالکل تبدیل ہونا شروع ہو گیا، پھر وہ عبادات بھی ایک طرح سے چلے اور ریاستوں کی صورت اختیار کر گئیں، بلکہ ان کی ابتدائی شکلیں قرار پا گئیں، تو وہاں پر بھی صورتحال بالکل
وہ روزے سے کیسے متعلق ہوئی یہ بات ہے؟
یعنی کیونکہ ان کے ہاں یہ چیز بیان ہوئی کہ انسان کی اصل حقیقت تو اس کا روحانی وجود ہے، اور وہ روحانی وجود اصل میں ذات خداوندی ہی کا ظہور ہے، تو یہ جو کثافت ہے ہمارے اوپر جسم کی، اس کو تحلیل کرنے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے ہمیں کچھ عبادات کرنا ہوتی ہیں، تو نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی۔ یعنی عبادت جس نے اصل میں آپ کی تربیت کر کے اخلاقی لحاظ سے آپ کو ایک برتر جگہ پر پہنچانا
اور بندہ بنانا تھا،
اور بندہ بنانا تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کا مقصود بالکل دوسرا ہو گیا، تو دوسری چیز اس میں یہ درائی۔ پھر تیسری چیز یہ پیدا ہو گئی کہ چیزیں جو انسان کی فطرت ہے یہ کہ وہ جیسے ہی کوئی کام کرتا ہے تو وہ ایک چونکہ ثقافتی وجود بھی ہے، یعنی انسان کے وجود کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ چاہتا ہے کوئی چیز رسم بن جائے، کوئی چیز کچھ اپنے اندر تفریح کا پہلو شامل کر لے، وہ کسی چیز سے لطف اندوز اور حظ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ حظ اٹھانا، یہ لطف اٹھانا انسان کی جبلت میں سے ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حج ہو، عمرہ ہو، روزہ ہو، اس طرح کی بہت سی چیزیں پھر ایک رسم بنتی ہیں، اور اس میں اب رمضان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ افطار ایک بڑا مسئلہ ہے، سحری کا اہتمام ایک بڑا مسئلہ ہے، اچھا اس میں لوگوں کو بلانا ہے، تقریبات منعقد کرنی ہے، ایک رمضان کی کیفیت ہے جو آپ کے لیے ایک تقریب کسی ہو گئی ہے، تو یہ پہلو غلبہ پانا شروع کر دیتا ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پھر جو روزے کا اصلی مقصود ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ حادثہ ہوا۔
اچھا اس میں یہ بھی پہلو ہے غامدی صاحب کہ رمضان میں جیسے ہم نے دیکھا حدیث میں سیرت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کچھ گوشہ نشین ہو جاتے تھے، لیکن ہمارے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ رونق میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ چیز، بڑے اہتمام سے افطار ہوتی ہے اور لوگ عمرے پر بھی جاتے ہیں اور وہ بڑا گہمہ گہمی کا ماحول
ہے، یعنی ہر چیز جس میں جلوت کا پہلو ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اعتکاف جیسی عبادت بھی آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھی اب ایک تقریب بنتی چلی جا رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کسی ویران مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں، کسی ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں پر وہ زیادہ سے زیادہ وقت خلوت میں گزارے، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی کی نعمت نصیب ہو. اعتکاف کا مقصد یہ تھا، یعنی اپنے آپ کو آپ نے، وہ روزہ ہی کا منتہا کمال ہے، یعنی روزہ آپ نے رکھا تو کچھ بلتوں پر پابندی لگائی، کچھ زائد پابندیاں لگا کے، یعنی اپنی موومنٹ پر کچھ پابندی لگائی، مسجد میں آپ موتقف ہو کے رہ گئے، آپ نے بیویوں کے ساتھ رات کے تعلق میں بھی پابندی لگا دی تو یہ اعتکاف ہو گیا. روزہ تو آپ دن میں رکھ ہی رہے ہیں، تو اعتکاف اصل میں روزہ ہی کا منتہا کمال تھا، لیکن بجائے اس کے کہ اس میں خلوت کا پہلو نمایاں ہو. اچھا اب یہ میڈیا ہے، اس میں بھی یہی چیز ہوئی، یعنی اس نے بھی ایک تقریب بنا دی. اب اجتماعی دعائیں ہوں گی، تقریبات ہوں گی، رات رات دن بھر یہی چیزیں ہوں گی، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو چیز حقیقت میں آپ کو داخل کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہونی چاہیے تھی، وہ پھر ایک خارجی تقریب بننا شروع ہو گئی. ان چیزوں کا عدم توازن ہے کہ جو انسان کو، ظاہر ہے کہ انسان ایک ثقافتی وجود ہے، وہ حض اٹھائے گا، یعنی اس کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن اگر وہی چیز اصلی مقصود بن جائے تو پھر ایک تقریب ہے جس میں آپ شریک ہوئے، اس سے آپ فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ اچھا ہے اب عید ہو گئی، اب ہم زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، تو وہ جو سبق آپ کو روزے نے دینا تھا وہ کہیں پسے پشت رہ گیا، اس کی کوئی حقیقت منتقل ہی نہیں ہوئی آپ کے وجود کو، گویا آپ کے وجود نے مخاطبت کا شرف ہی حاصل نہیں کیا. جو روزہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا تھا وہ کلام آپ تک پہنچا ہی نہیں ہے، وہ بات آپ تک پہنچی نہیں.
یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں نا، جیسے کہ کھانے پینے کی چیزوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ ایک بڑا زبردست مسئلہ ہے ہمارے ہاں،
آخری درجے کا مسئلہ ہے. یہ تو شرم آتی ہے، ادھر ہم مغرب میں دیکھتے ہیں تو کرسمس آئی ہے یا اور کوئی اس طرح کی تقریب ہوئی ہے تو اس سے پہلے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، یعنی دکانداروں کی نفسیات بالکل الگ ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان جو دنیا پر غلبے کا خواب دیکھ رہے ہیں اخلاقی لحاظ سے کتنے پست ہیں. یعنی رمضان کا مہینہ آ رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ دکاندار اور تاجر اور سب لوگ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم قیمتوں کو آخری درجے میں کم رکھیں، یہی مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے اندر کی سرشت غلبہ پاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ نفع اسی میں کمانا ہے.
لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے خان صاحب کہ لوگوں کی خوراک بڑھنی تو نہیں چاہیے اس طرح، یعنی کیا وجہ ہے کہ وہ چینی، اناج اور گھی، تیل، یہ سب کی قیمتیں چڑھ جاتی ہیں؟
وہی پہلو جس طرف میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے وہ تقریب بن جاتی ہے نا، یعنی عام حالات میں بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو جو عام حالات میں کھانا کھاتے ہیں وہی کھانا آپ نے سحری میں کھا لیا، وہی کھانا آپ نے افطار میں کھا لیا، نہیں، اس کے خصوصی اہتمام شروع ہو جاتے ہیں. تو تقریب بن جانا کسی چیز کا اس کی روح کو آپ کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے، یہ حادثہ ہے. یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہیں انسانی فطرت کے پہلو، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز اگر سامنے رہے اور اس کے ساتھ یہ چیزیں کسی درجے میں ہو جائیں تو گوارا ہو سکتی ہیں. جب اصل چیز نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے تو پھر یا یہ فضائل کی چیز ہے یا پھر یہ مکاشفات اور مشاہدات حاصل کرنے کی چیز ہے، اور یا آخری درجے میں جو عوام کا جہاں تک تعلق ہے ایک تقریب ہے، جس تقریب کو آپ نے منعقد کیا یہ ختم ہو جائے گی 720 گھنٹے کے اس نظام کے بعد، اس کے بعد آپ عید کریں گے اور فارغ ہو جائیں گے.
یعنی اصل چیز یہ ہے کہ وہ روح اور مقصد پیش نظر رہے، ہر وقت اس کی یاد دہانی ہوتی رہے، اور اس کے لیے قرآن سب سے بنیادی،
یاد دہانی قرآن مجید کرتا ہے. یہ یاد دہانی اب قرآن کے ساتھ بھی دیکھیے نا کیا ہوا کہ قرآن مجید بھی ہمارے ہاں اس پورے
نام میں
سنا جاتا ہے لیکن بے سمجھے سنا جاتا ہے.
صحیح. بریک خواتین حضرات بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور اب وہ وقت ہوگا آپ کے سوالوں کا، آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں اور دیگر سوال بھی جو ہمارے پاس ہیں ان کے جواب غامدی صاحب سے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خواتین حضرات اب دین و دانش پروگرام میں سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے ابتدا کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی ارشاد فرمائیے.
ڈاکٹر صاحب میرا سب سے پہلے تو سلام قبول کیجیے.
وعلیکم السلام جناب.
جی تو سوال میرا یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ امانت مخلوقات کو پیش کی
جی
تو سب نے معذرت کی لیکن انسان نے جی اس کو قبول کر لیا.
جی
سوال یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق پروڈکٹ ہے.
جی
اللہ کی اپنی بنائی پروڈکٹ ہے.
جی
اور اس میں جب یہ کہا گیا کہ
جی
کہ یہ انسان نے بڑھ کو اٹھا لی، انسان بڑا جاہل اور ظالم ہے.
جی
کہ اسی جگہ قرآن کریم میں کہا فرمایا کہ یہ جی بڑا تھوڑ دلا ہے.
جی ٹھیک.
تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ کی اپنی ہی پروڈکٹ ہے اور اسی پہ اللہ تعالیٰ یہ
سب کے
لگا رہے ہیں، دے رہے ہیں.
ٹھیک.
اسی سواد سے ایک اور اسی آج سے دوسری چیز جو پیدا ہوتی ہے
جی
وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا دوسرے مخلوقات کو عقل اور شعور تھا
جی
جب یہ ان کو امانت دی گئی
جی
اس کی بنیاد پہ انہوں نے انکار کیا؟ کیونکہ جنرلی عموماً عقل اور شعور کا جو ہے یہ صرف دو تین ہی مخلوقات کا ذکر ہوا ہے, تو پہاڑوں کو یا دوسری جمادات کو کیا عقل و شعور تھا؟
جی
میرے دو سوال ہیں کائنڈلی, غامدی صاحب کو میرا سلام بھی ہے اور رمضان مبارک بھی ہے اور جواب بھی چاہوں گا. تھینک یو
جناب.
یہ بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے یہ اسی طرح کا اسلوب ہے جیسے ہم عام طور پر اردو میں بھی اختیار کرتے ہیں کہ ہماری آنکھ روشنی کو قبول نہیں کرتی, یعنی جو صلاحیت ہے اس کے بیان کا طریقہ بھی ادب کی زبان میں یہی اختیار کیا جاتا ہے. تو وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ارادے اور اختیار کی امانت ہے, ارادہ اور اختیار کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو انسان نے تو قبول کر رکھا ہوا ہے, اس لیے کہ وہ ایک باشعور مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا احساس دیا ہے, اس کو اس نے تشکیل اس طریقے سے کیا ہے کہ فالحمہا فجورہا وتقواہا. تو ارادے کو اور اختیار کو انسان نے اپنے لیے ایک شرف سمجھ کر قبول کر لیا ہوا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہاڑ بھی یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو آسانی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے, انہوں نے ابا کی اس سے انکار کر دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ارادہ اور اختیار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جمادات میں اتنی بڑی بڑی ہستیاں بھی قبول نہیں کرتی, انسان نے اس کو قبول کیا ہے, حالانکہ وہ پہاڑوں کے مقابلے میں اگر آپ اس کے وجود کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک بڑی حقیر مخلوق نظر آتا ہے, لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ارادے اور اختیار کو قبول کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ارادے اور اختیار کو جب وہ غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں حدود سے بھی تجاوز کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر بعض اوقات جذبات کی رو میں بہہ کر بڑے سے بڑے گناہ کا بھی ارتکاب کر دیتا ہے. تو انہ کانا ظلومن جہولا اس کا نتیجہ ہے. تو بعض اوقات نتیجے کو اس طریقے سے بیان کر دیا جاتا ہے, یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ انسان کے اندر یہ کوئی سرشت میں خرابی پائی جاتی ہے. سرشت میں انسان کے کیا چیز پائی جاتی ہے؟ حدود سے تجاوز کرنے کا دائیہ رکھا گیا ہے اور جذبات بھی اس کو دیے گئے ہیں. جب یہ دونوں چیزیں انسان استعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اپنے اس اختیار کو غلط استعمال کر بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بسا اوقات اپنی عاقبت برباد کر بیٹھتا ہے. یہ بات ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی.
ان کی بات کا دوسرا حصہ ہم بعد میں لیں گے, ایک کال سنتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم. جی
السلام.
جی میں عذرا راجپوتی سے بات کر رہی ہوں.
جی فرمائیے
بھائی. میرے ایک دو پروگرام پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی غامدی صاحب سے, تھوڑا میں نے میرا پرابلم زیادہ ہے. بچی کو ایس ایم ایس کے ذریعے
جی
اس کے میاں نے طلاق بھیج دی تھی.
جی جی.
اب اگر وہ اب اس سے یعنی انکاری ہو گیا محض
جی
حق مہر نہ دینے کے لیے,
ٹھیک ہے,
جبکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ طلاق ہو گئی ہے اور ہو چکی ہے, اس سلسلے میں کیا حیثیت ہے اس طلاق؟
جی بہت شکریہ.
پلس ایک اور سوال ہے
جی
کہ اس سے ینگ بچی کو جب طلاق ہو جائے تو عدت کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے, کیا ٹائم ہوتا ہے اور کس طرح آبزرو کرنی چاہیے؟ پلیز اس پہ روشنی ڈالیں.
جی بہت شکریہ.
یہ میں سوال کا ابتدائی حصہ سمجھ نہیں سکا.
ایس ایم ایس پہ طلاق کا ایک سوال پہلے آیا تھا, آپ نے فرمایا تھا کسی بھی طریقے سے طلاق دی جائے جو باقاعدہ طریقہ ہو, اور تو وہ ہو سکتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایم ایس پہ طلاق دینے کے بعد اب شوہر اس کو نہیں دینا چاہتا طلاق, تنازع ہے حق مہر کا کیونکہ وہ حق مہر ادا نہیں کرنا چاہتا, اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟
نہیں سوال یہ ہے کہ وہ کیا کہتا ہے, اس نے پہلے طلاق دی تھی؟
تفصیل انہوں نے کوئی نہیں.
اگر تو اس نے طلاق دی تھی اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق دی تھی اور بقائمی ہوش و حواس دی تھی, سوچ سمجھ کر دی تھی, تو پھر ظاہر ہے کہ طلاق ہو گئی. اگر اس نے طلاق دی تھی ایک ہی اور یہی دینی بھی چاہیے, تو ظاہر ہے کہ پھر عدت کا زمانہ ہوگا جس میں وہ رجوع بھی کر سکتا ہے. تو کیا وہ رجوع کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہ اس کے لیے تیار ہے؟ ان کے ہاں کوئی نزاع تو نہیں ہے؟ تو اس میں بہت سے سوالات ہیں. مہر تو اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے. اچھا وہ واپس لینا چاہتا ہے اپنے فیصلے کو, تو عدت کے دوران میں اللہ نے اس کو حق دیا ہے, وہ واپس لے سکتا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور عدت کتنی ہوتی ہے انہوں نے یہ پوچھا ہے, تو تین ماہ یعنی تین ایام آ جانے چاہیے. اسی کو قرآن مجید میں سلاست و قرو کے الفاظ ہیں عدت کے طور پر مقرر کیا ہے. عدت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بچے کا کوئی معاملہ نہیں ہے, یعنی بچے ہی کے معاملے کو واضح کرنے کے لیے یہ مدت مقرر کی گئی ہے. لیکن اس میں قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ شوہر کو حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے لے. مہر تو ہر حال میں دینا ہے, مہر کا طلاق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو اصل میں علامتی اظہار ہے اس بات کا کہ
شادی
کرنے کے لیے ضروری ہے, یعنی شادی اس کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. جب آپ نے شادی کی ہے, نکاح کیا ہے, تو مہر تو آپ پر لازم ہو گیا. اور مہر کی حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ایک ٹوکن ہے, ایک علامت ہے اس بات کی کہ میں نے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے. تو اس وجہ سے اس میں تو طلاق تک مؤخر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے. یہ واجب ہو چکا ہے, یہ طلاق دی جائے نہ دی جائے ہر حال میں دینا ہے. تو یہ اسے بتانا چاہیے کہ یہ تو آپ اگر دو دن بھی گزار رہے ہیں اس میں عورت کی مرضی کے بغیر تو آپ ایک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں, وہ آپ کو ادا کرنا ہے ہر حال میں.
ہم سے ایک سوال اور لیتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب کے حضور سلام اور رمضان کی مبارکباد. غامدی صاحب, ہمارے مغربی دوست جب نیٹ پر ہم سے جو ہے وہ ہمارے دین کے بارے میں اپنے ایکسچینج ویو کرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا سوال ہم سے اٹھاتے ہیں جس کا آج ہم جواب ذرا تفصیل سے چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ماڈریٹ مسلمز آر بیٹر دین کنزرویٹو مسلمز. یہ بحث چلی ہوئی ہے مغربی حلقوں کے اندر کہ ماڈریٹ مسلم جو ہے وہ آپ کے کنزرویٹو مسلم سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ اصطلاح جو ہے وہ کیسے مذہب میں دین میں داخل ہو گئی؟ مسلم تو مسلم ہے, ایک اچھا مسلم ہے وہ جو اگر اپنے عقائد پہ قائم رہتا ہے. کوئی کنزرویٹو مسلم ماڈریٹ مسلم نہیں ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مذہب سے پاپائیت کو جو ہے وہ اس کو نکالا تو ہم جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ گئے ہیں. یعنی کیا مسلمانوں کو بھی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے اندر جو ہے وہ تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, جیسے کہ کرسچینٹی میں ہوا کہ کیتھولک مسلم جو ہیں وہ بحث چل رہی ہے ابھی تک کیتھولک بہتر مسلم ہے یا پروٹیسٹنٹ؟ تو یہ ہمارے دوست مغربی دوست جب ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں نیٹ کے اوپر تو ان سوالوں کا جواب چاہتے ہیں اور ہم اپنی تسلی کے لیے بھی اس کا جواب چاہتے ہیں.
بہت بہت نواز. خاتون حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد باقی سوال ہوں. خاتون حضرات, پروگرام دین و دانش کے سوالات کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ جو مہمان تھے اس سے پہلے انہوں نے ماڈریٹ اور کنزرویٹو مسلمز کے لحاظ سے آپ سے ایک سوال کیا تھا, وہ آپ نے سماعت سنایا تھا.
جی میں نے ان کا سوال سنا. میرے خیال میں انہوں نے بڑی صحیح بات کہی ہے. مسلمان مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان کو مسلمان ہی ہونا چاہیے. یہ جو اصطلاحات ہیں یہ بدقسمتی سے اس زمانے میں وجود پذیر ہو گئیں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان مذہبی تعبیرات کو جو ایک زمانے میں ہمارے فقہا نے کی تھیں اور پھر اس کے بعد علماء نے ان کو اپنے کلچرل اثرات کے تحت ایک خاص صورت دے دی, اصل مذہب سمجھا ہوا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک پھر دیکھنے والا آدمی ان کے بارے میں کنزرویٹو مسلم کی اصطلاح اختیار کر لیتا ہے. جو لوگ اس نقطہ نظر کی تردید کرتے ہیں اور یہ خیال ہوتا ہے کہ بعض قدیم چیزیں ان کے ہاں وہ اہمیت نہیں رکھتی تو انہیں لوگ ماڈریٹ کہہ لیتے ہیں. تو یہ لوگوں کے زاویے سے بنی ہوئی اصطلاحات ہیں. آدمی کی اصلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ سچا مسلمان بنے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ماننے والا ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو بات بیان کر دی ہے, اس کے پیغمبر نے جس چیز کو دین قرار دے دیا ہے, نہ میں اس میں کمی کر سکتا ہوں, نہ اس میں بیشی کر سکتا ہوں, نہ اس میں کوئی ترمیم کر سکتا ہوں, نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہوں. یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے. یعنی یہ صورتحال ایسی تو نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے دین میں کوئی تراش خراش کر لیں گے. دین کو سمجھا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ دین کے سمجھنے کا عمل چونکہ ایک لمبے عرصے سے براہ راست نہیں رہا, یعنی جو اس کی ٹریڈیشن یا روایت بن گئی ہے اور جس میں ظاہر ہے کہ انسان داخل ہو گیا ہے, تو اصل میں دین تو ایک ہی ہے اور خدا کے دین میں کوئی کمی بیش نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے فہم کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں ظاہر ہے کہ انسان جب داخل ہوتا ہے تو کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں. ان کی وجہ سے یہ تعبیریں اور یہ چیزیں وجود میں آ گئی ہیں. تو ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ وہ بھی اگر دین کو جاننا چاہتے ہیں تو ماڈریشن یا کنزرویٹو یا اس پہلو سے دیکھنے کی بجائے وہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اصل دین کیا ہے, اصل دین کی حقیقت کیا ہے, یعنی وہ قرآن میں کیسے بیان ہوا ہے, وہ پیغمبر کے ارشادات میں کیسے بیان ہوا ہے. جب وہ اصل دین کو جانیں گے, مغربی دوست بھی اگر جاننا چاہتے ہیں تو ان کی دلچسپی اصل میں مسلمانوں کے حالات سے نہیں ہونی چاہیے, اصل دین سے ہونی چاہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خانے وال سے افتخار احمد.
جی افتخار صاحب,
موجودہ دور کے ایک بڑے عالم دین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے
جی,
انسان دراصل صفات الہی کا پرتو ہے
جی,
اسی پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ ہے
جی,
اور ملائکہ سمیت تمام تمام اشیاء کا یعنی محجود قرار پایا ہے.
ٹھیک.
کیا انسان میں صفات الہی پائی جاتی ہیں؟ کیا اسی وجہ سے انسان محجود قرار پایا ہے؟
جی
یہی میرا سوال ہے.
اچھا وہ ایک اور سوال لے لیتے ہیں جناب. جی حضور. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر میں مہوش بات کر رہی ہوں جوہر ٹاؤن لاہور سے.
جی
سر ایک چھوٹا سا کوشچن تھا میں پوچھنا چاہ رہی تھی.
جی فرمائیے.
کہ روزے کے لیے جو نیت ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں اور ہمارے پیرنٹس نے ہمیں جو سنائی بتائی سکھائی ہے, اب کچھ ایسے چینلس میں نے دیکھا کچھ ڈفرینٹلی کچھ نیت آ رہی ہے, مجھے بڑی سب کنفیوژن ہے اس میں.
ٹھیک
کائنڈلی پلیز
ضرور ضرور انسان صفات الہی کا پرتو.
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر صاحب علم اپنا ایک نقطہ نظر بیان کرتا ہے. میں نے ابھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے, پچھلی نشست میں بھی کی ہے, اور اس میں میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ جو سجدہ کرایا گیا فرشتوں کی طرف سے, یہ اصل میں خود فرشتوں کی اطاعت کا امتحان تھا. یعنی اس سے آدم کی کوئی برتری ظاہر کرنا مقصود نہیں تھا, ایک برتر مخلوق کو اس امتحان میں ڈالا گیا کہ وہ اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے جھک جائے اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے. تو اس کا مقصود بالکل الگ ہے. تو اس وجہ سے اس کی بنیاد پر کوئی خلیفہ ہونے کا یا اللہ کا نائب ہونے کا تصور پیدا نہیں ہونا چاہیے. جو خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ہم اس سے پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا نائب نہیں ہے, بلکہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو صاحب ارادہ ہے اور صاحب اختیار ہے. یعنی اس معاملے میں بھی ہمارے ہاں اہل علم کی آراء مختلف رہی ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ جانشین کے معنی میں ہے, اور جنات چونکہ پہلے سے تھے تو جنات کے جانشین کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پیدا کر رہا ہوں. بعض لوگ جو ہے وہ نائب کے معنی میں لیتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں تجرید ہوئی ہے عربی زبان کے قاعدے کے مطابق. یعنی اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار اور اقتدار رکھنے والے کے معنی میں استعمال کیا ہے. یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس معنی میں. سیدنا داؤد کے بارے میں یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا, تو ظاہر ہے کہ جو خلافت انسان کو حاصل ہے یہ اس سے ایک مختلف چیز ہے نا, جو سیدنا داؤد کو دی گئی. تو مطلب یہ ہے کہ میں نے زمین کا اقتدار دے دیا, زمین کی بادشاہی دے دی. تو بادشاہی اور اقتدار کے لیے بھی یہ تعبیر ہے. تو اس کو اس طرح میں سمجھتا ہوں. میں نے
صفات الہی کے بارے میں جو بات انہوں نے کی تھی,
دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ان صاحب علم نے یہ بات بیان کی, اس طرح بیان کی ہے کہ انسان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو, پرتو کا مطلب ہے سایہ, یعنی کچھ نہ کچھ. یہ دیکھیے نا, رحم ہے, کرم ہے, عنایت ہے, فیاضی ہے. تو یہ صفات وہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے یہ بدرجہ اتم ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں جس صورت میں پائی جاتی ہیں اس سے انسان کا کوئی تقابل نہیں ہے, لیکن کسی درجے ہی میں صحیح. بہرحال انسان بھی ان صفات کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے. اس کو انہوں نے اس اسلوب میں بیان کر دیا.
ٹھیک. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. السلام لاہور سے.
جی حضور.
جی سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی کتاب ہے جس میں اسلامی احکامات جو واضح طور پہ قرآن اور حدیث میں آ گئے ہوں,
جی,
ان احکامات کو ایک جگہ انتہائی آسان انداز میں جمع جو ہے کر دیا گیا. مثال کے طور پہ چاہے وہ احکامات عقائد میں ہوں, چاہے باتات میں ہوں یا معاملات میں ہوں, ایسی کتابوں کے صرف اس میں لکھا ہو کہ یہ حکم ہے, اس کے پیچھے یہ آیت ہے, اس کے پیچھے یہ حدیث ہے, بس کوئی ڈیٹیل نہ ہو, کوئی ایکسپلینیشن نہ ہو, سمپل 1 2 3 وہ کر کے وہ لسٹ وہ کر دیں تاکہ تمام لوگوں کو مل جائے کہ اگر اسلامی احکامات کے بارے میں کوئی دیکھنا ہو تو یہ اس کتاب کو ریفر کر لیں, انتہائی مختصر. اگر نہیں ہے تو غامدی صاحب کو آئیڈیا ہے کہ پلیز ایسی کتاب کو لکھیں, میری کوئی ہیلپ کو چاہیے تو آئی ایم اویلیبل فور دس.
ٹھیک, تھینک یو, بہت نوازے جناب. میم صاحب, روزے کی نیت کے بارے میں جو آتی ہے روایتن, یعنی وہ حدیث میں تو نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ بسومی غدن والی جو ہمارے یہاں عبارت لوگوں سے کہا دی جاتی ہے,
یہ لوگوں نے بنائی ہے, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے, یہ قرآن میں نہیں ہے. لوگوں نے یہ الفاظ بنا لیے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی ہے اس میں نیت الفاظ میں نہیں کی جاتی. نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. یعنی آپ نے جب ارادہ کر لیا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں, آپ نے ارادہ کر لیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ حج کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں, تو زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زبان سے الفاظ بعض اوقات ایک علامت کے طور پر ضرور ادا کیے جاتے ہیں, جیسے حج و عمرہ کے موقع پر کرتے ہیں. تو وہ بھی چونکہ ہم اصل میں تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک لبیک کہتے ہوئے اللہ کی طرف لپکتے ہیں, تو اس موقع پر اپنی نیت کا اظہار بھی کرتے ہیں زبان سے.
عبادات میں صرف حج و عمرہ کی,
عبادات میں صرف حج و عمرہ میں یہ ہوتا ہے, اور وہاں اس کی سمجھ میں آتی ہے وجہ. لیکن جہاں تک نماز کا روزے کا تعلق ہے, آپ نے دل میں ارادہ کر لیا, بس یہی نیت ہے, یہی ارادہ ہے, اس کی بنیاد پر آپ کو اس کا اجر ملے گا.
اچھا جی, وہ ارسلان صاحب نے اپنی خدمات آپ کو پیش کی, اگر ایسی کوئی کتاب نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ وہ.
جی, انہوں نے مجھ سے کہا, دیکھیے تین کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر پورا کا پورا دین بیان ہوا ہے ہمارے ہاں. ایک غزالی کی احیاء العلوم ہے, انہوں نے اپنے لحاظ سے پورے دین کو بیان کر دیا, پھر اس کا خلاصہ بھی انہوں نے کیمیائے سعادت کی صورت میں کر دیا تھا. اس میں وہ قرآن مجید کی متعلقہ آیات بھی لے آتے ہیں, اس میں حدیثیں بھی لے آتے ہیں. دوسری کتاب شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ ہے, اس میں بھی یہی ہے. میں نے بھی ایک حقیر خدمت یہ کی ہے کہ میزان کے نام سے جو کتاب لکھی ہے, اس میں طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کی بجائے قرآن مجید کی آیات ہیں جن کو عنوان بنا کر بس ان کی مختصر وضاحت کر دی ہے اور حدیثیں بیان کر دی ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیں تو ان تینوں کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں.
ٹھیک. میم صاحب, ایک سوال جو رہ گیا تھا ان صاحب نے پہلے کیا تھا کہ کیا جمادات میں سے بھی شعور رکھنے والی ہیں مخلوقات؟
ہمارے علم میں نہیں ہے. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے کسی مخلوق کے ساتھ, اور وہ کس کس طریقے سے ان کو مخاطب کرتا ہے, اور جمادات کی کیا نوعیت ہے, ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. قرآن مجید سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں, اپنے پروردگار کی حمد کرتی ہیں. کیسے کرتی ہیں؟ یعنی یہ ایک بیان بھی ہو سکتا ہے اس کے قانون اور اس کے قاعدوں کی پابندی کا, اور یہ ایک امر واقعہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا راز ابھی کھلا نہیں ہمارے اوپر کسی لحاظ سے بھی. جہاں تک باقی مخلوقات کا تعلق ہے, ان کے بارے میں بھی ہم بڑا تھوڑا علم رکھتے ہیں. مثال کے طور پر جو حیوانات ہیں ان سے متعلق بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا علم بڑا محدود ہے. ہم نہیں جانتے کہ ان کی کیا نوعیت ہے. میں جب قرآن مجید میں دیکھتا ہوں کہ ہدہد نے جو کچھ تبصرہ کیا اور جیسی گفتگو کی ہے, اور چیونٹی کی گفتگو جو بیان ہوئی ہے, تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بھی شعور کی کچھ سطحیں ہیں, اور وہ کس درجے کی ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی سرگودا سے بول رہا ہوں. جی راؤ ظفر اقبال.
جی راؤ صاحب,
میں نے یہ سوال کرنا ہے جی کہ شریعت میں قربانی کرنا فرض ہے یا نہیں ہے؟
ٹھیک.
اور دوسرا سوال یہ جی کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے یا نہیں ہے؟
ٹھیک,
بہت شکریہ.
سورہ فاتحہ نماز کے لازمی اذکار میں سے ہے. یعنی نماز میں جو چیزیں پڑھنی ہیں, جن کو ذکر کہا جاتا ہے یا اذکار کہا جاتا ہے, ان میں دو چیزیں لازم ہیں, ایک قرآن مجید پڑھنا اور دوسرے سورہ فاتحہ پڑھنا. اس کے علاوہ وہ اذکار لازم ہیں کہ جو آپ حفظ و رفع میں کرتے ہیں, جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں, سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں, یا اسی طریقے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بس یہی لازمی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ ہے, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, تشہد میں بیٹھ کے کیا پڑھنا ہے, وہ سب آپ کے لیے اختیاری ہے. آپ اس میں جو دعا چاہے کر لیں, لیکن یہ چیزیں لازم ہیں. ان کو لازمی اذکار کی حیثیت ہے. جیسے نماز کے کچھ لازمی اعمال ہیں, اسی طریقے سے نماز کے کچھ لازمی اذکار ہیں, اور اس میں دو ہی چیزیں ہیں, ایک سورہ فاتحہ اور ایک اس کے ساتھ قرآن ملانا. یہ جو آپ شروع میں ثنا پڑھتے ہیں, یہ بھی لازمی اذکار میں شامل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ بہت سی دوسری دعائیں پڑھی ہیں. تو کوئی بھی دعا اس موقع کو کی جا سکتی
ہے. ہم صاحب بریک کی اجازت دیجیے. خواتین حضرات بریک کے بعد حاضر. خواتین حضرات پروگرام دین و دانش میں سوالوں کا سلسلہ ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. آج کل مسجدوں میں آپ دیکھا کہ ہجوم ہے, تعداد بڑھ جاتی ہے نمازوں کی, بڑی اچھی بات. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, جو لوگ بیمار ہوتے ہیں یا بیماری کے امکانات ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی بڑھ جاتے ہیں, وہ لوگ مسجد میں آنے سے رکتے نہیں. کیا کرنا چاہیے
اگر تو کوئی بیماری متعدی ہے, یعنی جس میں دوسروں کو نقصان پہنچ,
نزلہ زکام کھانسی کی بہت عام بات ہے,
بالکل نہیں جانا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ دوسرے کو آزار پہنچانا یہ ہمارے دین میں ایک بڑا جرم ہے. اس میں چاہیے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیں, تندرست ہو جائیں, تو اس کے بعد مسجد میں جائیں. جس میں آپ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں, اس میں آپ کو ہر حال میں محتاط رہنا چاہیے. یعنی ہمارے دین میں لوگوں کا حق ہم پر قائم کر دیا گیا ہے کہ ہم انہیں کوئی آزار نہ پہنچائیں, کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ ایک متعدی مرض میں مبتلا ہیں جو دوسروں کو لگ سکتا ہے, تو پھر آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. آپ کا عبادت کا شوق اپنی جگہ, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کے اپنے شوق کو پورا کرتے کرتے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دیں. یہ تعلیم دینی چاہیے. لیکن اگر متعدی مرض نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر آدمی اپنی مرضی سے جا
یعنی جو آدمی نہ جا سکے گا مسجد, اس کو اجر تو مل جائے گا کیونکہ وہ ارادہ رکھتا ہے.
کہ وہ یہ ارادہ رکھتا ہے اور اس نے اپنے آپ کو صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں دوسروں کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ خود ایک نیکی
میں چاہ رہا تھا صاحب, آپ کی زبان سے یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے, کیونکہ یہ ایک ہمارے ہاں مرض بڑھنے کی بڑی وجوہات میں سے ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لاہور سے اثر بات کر رہا ہوں.
جی
یہ پتا کرنا ہے, حدیث ہے کہ عورت ناقص العقل ہے.
جی
اس کی سر تشریح آئی, کیونکہ ٹریڈیشنل اپروچ تو کہتی ہے کہ ان کے عقل ڈیفیکٹیو ہے, جو بظاہر تو صحیح نہیں لگتا. تو یہ ضرورت آئے گا کہ اگر آپ کو پوائنٹ آف ویو مختلف ہے, تو کیا ماضی میں بھی علماء کرام اس ان کے مختلف رائے رکھتے رہے ہیں کہ نہیں؟ ایکسپلین کرتے ہیں.
ضرور کوشش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. رام صاحب, جو راؤ صاحب کے ایک سوال کا حصہ تھا کہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی الگ سے ضروری ہے یا امام کی فاتحہ ہی کافی؟
اگر تو امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے اور آپ اسے سن رہے ہیں, تو یہ پڑھنا ہی ہے. یعنی آپ نے فاتحہ پڑھ لی. پڑھنا اور سننا ایک ہی چیز ہے. اور اگر امام خاموش ہے, وہ سری قرات کر رہا ہے, تو پھر آپ کو فاتحہ پڑھنی چاہیے. میرے نزدیک یہی مسلک معقول مسلک ہے. امام مالک کا یہی نقطہ نظر ہے اور میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں.
قربانی کیا واجب؟
قربانی احناف
کی, عید الاضحیٰ کی قربانی.
عید الاضحیٰ کی قربانی احناف کے نزدیک واجب ہے. باقی ائمہ اس کو نفل نماز عبادت سمجھتے ہیں. میرے خیال میں بھی یہی بات ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک نفل عبادت ہے. آپ کریں گے تو اللہ بہت اجر عطا فرمائے گا, نہیں کریں گے تو مواخذہ نہیں ہوگا.
حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں عورت کی ناقص العقل کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہوں گے, اس کی تشریح فرمائیں.
میرا خیال یہ کہ اس کا ترجمہ کرنے میں غلطی ہوئی ہے. جو بات اس میں بیان کی گئی ہوئی ہے کہ عورتوں پر دنیاوی معاملات اور دینی معاملات دونوں کی ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے، کیونکہ اس کے اندر اگر وہ مانی لیا جائے جو لوگ لیتے ہیں تو ناقص تو عقل و دین کے الفاظ آئے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ان کا دین بھی ناقص ہے، یہ نہیں کہنا مقصود، دین کی ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے. تو عربی میں ناقصہ کا فعل کم کرنے یا کم رکھنے یا گھٹانے کے معنی میں آتا ہے، یعنی کم کر دیا گیا ہے ان کے اوپر ذمہ داریوں، جیسے عورت پر جہاد کی ذمہ داری نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ دین میں ایک بہت بڑا معاملہ ہے جہاد کا، لیکن اس ذمہ داری سے اسے مستثنا کر دیا گیا. یہ بات ہے جو میرے خیال میں اس روایت میں بیان ہوئی.
ٹھیک، السلام علیکم.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جناب میرا نام وحید ہے، لاہور سے بول رہا ہوں.
جی فرمائیے.
اچھا میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں
جی.
جیسے اپنے اسمیٹک پیشنٹس ہیں جتنے بھی، ان کو انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے دن میں 3-4 مرتبہ.
جی
تو میرا اس حوالے سے سوال ہے کہ وہ لوگ اگر روزہ رکھنا چاہیں
ٹھیک
تو کیا کریں، مطلب انہیلر استعمال کر سکتے ہیں اگر اٹیک ہو جائے کسی وقت؟
جی بہت شکریہ جناب.
میرے خیال میں کر سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے اس میں، یہ اس طرح کا کھانا پینا نہیں ہے، اس سے روزے کو نقصان نہیں ہوگا. اور ایک آدمی جو دمے کا مریض ہے، اگر اس کو اس سے روزہ رکھنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے.
اب صاحب اس میں اصول کیا ہے؟ کیا دواؤں کے استعمال میں ایسی دوائیں جو خوراک کی جگہ نہ ہوں، یعنی ٹیکہ لگوایا جاتا ہے بعض اوقات اس طرح سے، جیسے انہیلر کی طرح کے کوئی ویپرز ہوتے ہیں جو آپ لے لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟
میرے خیال میں انجیکشن بھی آپ لگا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے، اور اس طرح ہی کوئی چیز بھی لے سکتے ہیں، لیکن کوئی دوا لے لینا
حلق کے ذریعے کوئی دوا،
یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں پھر روزے کی جو اصل نوعیت ہے وہی مجروح ہو جائے گی.
ہم سب، ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا دوران وقفہ کہ آپ حضرت آدم کو جو الفاظ سکھائے گئے توبہ کے، جو آج کے پیسج کے اندر شامل تھے، ذکر ہے اس بات کا، وہ الفاظ اصل میں کیا تھے؟
عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ الفاظ یہ تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی دعا ہے، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. بسا اوقات بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پھر دوسرے الفاظ میں تعبیر کر دیا گیا ہے. چنانچہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ کی گفتگو ہے، تو وہ گفتگو ایک مقام پر ایک الفاظ میں ادا ہوئی ہے، دوسرے مقام پر دوسرے الفاظ میں ادا ہوئی. تو نہیں کہا جا سکتا کہ حقیقت میں کیا الفاظ تھے، لیکن مدعا بہرحال یہی ہوگا کہ انہوں نے استغفار کی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگی ہوگی، یہی الفاظ.
یہ قرآن میں نقل بھی ہو گئے اسی طرح، لیکن اس یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ وہی الفاظ تھے.
نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. میں نے تو عرض کیا کہ لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں.
ایک ای میل کے ذریعے سوال غامی صاحب یہ آئے کہ زمینوں پر قبضہ اور اس کے استعمال کے بارے میں اسلام کے کیا حکام ہیں، اور اس میں ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارا سوال جاگیردارانہ نظام کے بارے میں ہے، خاص طور سے جس نے پاکستان کے ڈھانچے کو تباہ کر دیا. صدیق صاحب امریکہ سے انہوں نے سوال کیا.
جاگیرداری کی تو اسلام میں کیا گنجائش ہونی ہے؟ جاگیرداری تو یہاں انگریزوں نے آ کے قائم کی. ہمارے ہاں تو جب زمینیں فتح ہوئی تھیں تو سید عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب زمینوں کو، اور وہ کوئی معمولی درجے کی زمینیں نہیں تھیں، یہ سواد عراق کی بہترین زمینیں تھیں، عراق شام ان علاقوں کی، ان سب کو سرکاری ملکیت میں رکھا تھا جب وہ فتح ہوئی ہیں. لیکن انگریزوں نے آگے ہندوستان میں زمینیں لوگوں کو جاگیر کے طور پر دینا شروع کی. یہ سرکاری زمینیں ہیں، ان لوگوں کو خدمات کے عوض میں دی گئی ہیں. اگر کوئی ریاست ان کو واپس لینا چاہے تو جب چاہے واپس لے سکتی.
غالب صاحب ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے، یہ ناروے سے. اورنگزیب صاحب نے انہوں نے سوال کا جواب آپ کا سنا کہ اور اس پر مزید آپ سے وہ بات پوچھنا چاہتے ہیں جو ذبیحہ ہے. جانور حلال ہیں کون سے اصل میں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے.
یعنی جو درندے ہیں ان کے علاوہ سب حلال ہیں جانور. اللہ تعالیٰ نے درندوں کو ممنوع قرار دیا ہے. ایک سور تھا جس کے بارے میں یہ اشتباہ تھا کہ یہ درندہ ہے یا یہ دوسری نوعیت کا جانور ہے. تو یہ چونکہ گھاس پھوس بھی کھاتا ہے اور اس کے ساتھ گوشت بھی کھاتا ہے، اور بکری کی سپیشیز میں سے ہے، بھیڑ بکری کی، تو اس وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ ممنوع ہے. باقی قاعدہ وہی ہے کہ جن جانوروں میں درندگی پائی جاتی ہے وہ ممنوع ہے، ان کے علاوہ باقی حلال ہیں جانور سارے.
غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ یا جو جانور وہ تیار کرتا ہے ذبح، تو وہ اس طرح نہیں کرتے، آپ کے خیال میں وہ جائز ہے؟
دیکھیے بات یہ کہ ذبیحہ کے لیے کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں، وہ مسلمان کے لیے بھی ضروری ہیں، غیر مسلم کے لیے بھی ضروری ہیں. وہ تین چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہو، وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرے، اور ایسے طریقے سے ذبح کرے جس سے خون سارا کا سارا بہ جائے. یہ تین چیزیں جس ذبیحہ میں پائی جاتی ہیں وہ حلال ہے، جس میں نہیں پائی جاتی وہ ممنوع.
ٹھیک ہے، السلام علیکم. ہلو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
سر جنگ سے ملک ناصر کر رہا ہوں.
جی فرمائیے.
سر میرے ماموں ہیں، انہوں نے ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں.
جی.
جبکہ میرے ماموں کا تعلق 51 سے ہے. تو تو فقہ حسن پر یہ کہتا ہے کہ تین طلاقیں ایک ہی بار دینے سے طلاقیں ہو جاتی ہیں، جبکہ حدیث سے ہم نے مسئلہ لیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی
جی.
چونکہ ہمارا فقہ حنفی ہے تو اس سلسلے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے.
دیکھیے اگر ان کی فقہ حنفی ہے تو پھر حنفی مسلک تو ان کو ٹھیک بتا دیا گیا ہے، لیکن اگر وہ اس سے بلند ہو کر یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دین کا منشا کیا ہے، تو جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں اس میں تو یہ ہے کہ لوگ چونکہ دین سے واقف نہیں ہیں وہ تین طلاق کا لفظ بس ایسے ہی بول دیتے ہیں، ان کا خیال ہی ہوتا ہے کہ تین طلاق کہے بغیر طلاق ہی نہیں ہوتی، تو اس جہالت کی سزا عورت کو نہیں ملنی چاہیے. اس طرح کی طلاق اگر نیت اور ارادے سے دی گئی ہے تو اس کو ایک طلاق شمار کر لینا چاہیے اور رجوع کا حق دے دینا چاہیے.
مام صاحب لیکن یہ بات کہ ہم حنفی ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟
نقطہ نظر ہے اگر
یعنی اس میں آپ ایڈھیئر کرنے کو مشورہ دیتے ہیں آپ کی؟
میرے نزدیک دیکھیے کوئی آدمی پیدائشی حنفی شافعی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہ تو اس نے اپنی سمجھ اپنے فہم کے مطابق ایک نقطہ نظر کو اختیار کیا ہے. اگر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں دوسری دلیل زیادہ قوی ہے تو اس کو اختیار کر لے گا. صحابہ اکرام تابعین کے زمانے میں جو مسلمانوں کا رویہ تھا اسی کو فروغ دینا چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کے اہل علم سے بات پوچھیں گے، اگر کوئی بات معقول سمجھ میں آ جائے گی تو اس کو قبول کر لیں.
میں صاحب ایس ایم ایس کے ذریعے سے ذوالفقار صاحب راولپنڈی سے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں کتے کو بطور پیٹ رکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ منع کیا گیا. دیکھیے بات یہ آپ کتے رکھوالی کے لیے بھی رکھتے ہیں، آپ کتے شکار کے لیے بھی رکھتے ہیں. شکاری کتوں کو قرآن مجید نے خاص طور پر ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو انسان کو دی گئی ہے جس کے ذریعے سے وہ کتوں کو تعلیم دیتا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ ان کا کیا ہوا شکار اگر اس پر آپ اللہ کا نام لے لیں تو وہ حلال ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے، تو اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں. آپ دیکھیے کہ جو پالتو کتا ہے تو اصحاب کاف کے کتے کا ذکر آیا قرآن مجید میں، کلبہم باسطن ذرائع بالوسیط، غار کے منہ کے اوپر، جبکہ وہ آخری درجے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے علمبردار بن کر وہاں سے نکلے تھے اور اپنی جان بچانے کے لیے نکلے تھے، پرسیکیوشن کا شکار تھے اور اللہ نے ان کو اس غار میں سلا دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ سلانے کا جو عمل ہوا ہے اس میں اللہ کے فرشتے بھی آتے اور جاتے ہیں. تو یہ بات ایسے نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھ لی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد روایتوں میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خصوصی معاملہ ہے جو اس طریقے سے بیان ہو گیا.
ٹھیک. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
میرا رامتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی آدمی سے کبیرہ بنا قرضہ ہو جائے
جی
تو اس کا کچھ کفارہ ہے؟
کبیرہ گناہ کی نوعیت پر ہے، اگر تو وہ حقوق اللہ سے متعلق ہے تو معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر اس سے بڑا گناہ بھی کر بیٹھتے ہو تو فوراً اگر میری طرف رجوع کرو گے تو میں نے لازم کر رکھا ہے کہ معاف کر دوں گا. اور معافی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے یہ کہا کہ میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا اور میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں. اگر حقوق العباد سے متعلق ہے تو پھر جو حق آپ نے تلف کیا ہے اس کی تلافی کرنی ہوگی، تو یہی اس کا کفارہ ہے.
خان صاحب ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے، کوئی کیفیت بیان کی اپنی کہ دو سال پہلے ان کے خاوند نے ان کو چھوڑ دیا، مارا اور گالیاں دیں، اپنی تسکین کی خاطر کوئی مجھے گھر چلانے کے لیے مناسب رقم نہیں دی، میں والدین کے گھر چلی آئی ہوں اور بچوں کو پال رہی ہوں، میرے تین بچے ہیں اور میں اس لیے آ گئی کہ میرے جسمانی تشدد کو میرے بچے نہ دیکھیں، میں بچوں کی وجہ سے طلاق بھی نہیں چاہتی، لیکن اس طرح سے کیا میں اپنے شوہر کے حقوق کو نظر انداز تو نہیں کر رہی؟ آپ کیا میں اپنے شوہر سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ایک الگ مکان لے دے؟ کیا میں غلط ہوں؟
نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی قضیے پر یہاں بیٹھ کے رائے دینا بہت مشکل کام ہے، یعنی قصور کس کا تھا کس کا نہیں تھا کیا معاملہ ہے، اصولی باتیں ہی عرض کی جا سکتی ہیں، اور وہ یہ کہ اگر وہ مارتے تھے یا تشدد کرتے تھے تو وہ ایک جرم کا ارتکاب کرتے تھے. کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ دوسروں پر تشدد کرے. شوہر کو بھی تادیب کا حق قرآن نے دیا ہے تو صرف سرکشی کی صورت میں دیا ہے، اور وہ بھی ایک پورے پروسیجر کے ساتھ دیا ہے جس سے گزارنے کے بعد ہی اس حق کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو رویہ یہ بتا رہی ہیں، اگر یہ رویہ یہ ٹھیک بیان کر رہی ہیں کہ ان کے شوہر نے اختیار کیا تو آخری درجے کے جرم کا ارتکاب کیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے یا تشدد سے بچنے کے لیے یا اپنے بچوں کے سامنے اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے یہاں آ گئی ہیں. ان کو حق حاصل تھا کہ یہ آ جائے، اب ان کے خاندان کو بیچ میں پڑنا چاہیے تاکہ معاملات کو ٹھیک کرائے. کوئی یہ مطالبہ کرنا چاہتی ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں. طلاق دینا تو شوہر کا حق ہے، وہ اگر سمجھتا ہے کہ مجھے اب ان کو چھوڑ دینا ہے تو دے دے گا، ان کا بھی حق حاصل ہے. یہ اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں تو اس کے بعد ان کو بھی طلاق ہو سکتی ہے. تو طلاق لینے کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں خود نہیں لینا چاہتی، شوہر دینا چاہے گا دے دے گا، باقی اس وقت یہ ناراض ہو کر آئی ہوئی ہیں،
یہ سیپریشن کا مطالبہ
کر رہی ہیں، تو اس طرح کے معاملے کو باہمی رضامندی سے طے کیا جا سکتا ہے اگر دونوں کے درمیان خاندان کے لوگ بیٹھے،
اس پہ کوئی نکیر نہیں ہے، ٹھیک ہے
اگر دونوں طے کر لیتے ہیں، لیکن شوہر اگر اس کو نہیں مانے گا تو طلاق دے دے.
بہت شکریہ غامض صاحب. خواتین حضرات وقفے کے بعد حاضر. خواتین حضرات سوال و جواب کا سلسلہ غامضی صاحب کے ساتھ جاری ہے. غامض صاحب ایک اور سوال خرم صاحب نے کیا کراچی سے کہ کسی غیر مسلم کے السلام علیکم کہنے کے جواب میں کیا کہنا چاہیے، میرے کچھ غیر مسلم دوست مجھے جب السلام علیکم کہتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں پورا جواب انہیں نہ دوں جبکہ مجھے دوسری بات بتائی گئی ہے. آپ
نے ایسی کوئی بات نہیں ہے، دیکھیے وہ ایک خاص موقع تھا کہ جس موقع پر لوگوں نے شدت برتی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ اب ان کے ساتھ کوئی تعلقات تم نہیں رکھ سکتے ہو، یعنی وہ یہود و نصارہ اور وہ مشرکین جن پہ اللہ کی حجت پوری ہو گئی، انہوں نے پیغمبر کی مخالفت پر کمر کس لی، انہوں نے جانتے بوجھتے اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دیا، دشمنی پر آمادہ ہو گئے، ان کے بارے میں سختی برتی گئی. عام حالات میں آپ السلام علیکم کہیں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ سلامتی کی دعا ہے اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے دنیا میں تو سلامتی کی دعا ہر ایک کو دینی چاہیے، آخرت کے لحاظ سے بھی آپ اس نیت کے ساتھ یہ دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کے اسباب پیدا کرے کہ ان کے اوپر ہدایت کا راستہ کھل جائے.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
ڈاکٹر صاحب امیر افضل بول رہا ہوں آزاد کشمیر سے. میرا پہلا سوال تھا جو نمبر ون سوال تھا
جی،
اس میں غامض صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تورزلہ ہے ظالم ہے، یہ اس کی فرشت میں نہیں
جی،
وہ میرا خیال اس میں یہ ہے جی کہ یہ تو انسان کی جو جبلت میں ہے کہ وہ تورزلہ ہے وہ ظالم ہے، اسی سے تو یہ سارے انسان نے دنیا میں یہ جتنے بھی ہوئے ہیں
جی،
تو یہ تھوڑی سی تشنگی رہ گئی اس میں. کائنڈلی وہ انہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں تھوڑی وضاحت. تھینک یو.
انہو کانا ظلومن جہولا کے جملے کو دو طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک طریقہ وہ جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان نے یہ اختیار کی امانت اس لیے اٹھا لی کہ وہ ظلوم و جہول تھا. دوسرا پہلو یہ کہ اس کو نتیجے کے طور پر لیا جائے، یعنی اس نے ارادہ و اختیار کی نعمت کو اٹھا لیا، اس امانت کی ذمہ داری اٹھا لی، اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ظلوم و جہول ہو کر رہ گیا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ تین میں بیان کیا ہے کہ میں نے تو احسن تقویم میں پیدا کیا ثم رددناہ اسفل سافلین، تو یہ دونوں طریقوں سے اس جملے کو سمجھا جا سکتا ہے. ان کا اطمینان اگر اپنی رائے پر ہے تو کوئی حرج نہیں.
اس میں آپ کچھ تحریری بتا دیں، کوئی کسی جگہ ان کو رہنمائی مل جائے گا.
میرا خیال یہ ہے کہ اس میں مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کر دیا.
ٹھیک،
وہ اس کو دیکھ رہے
ہیں. خان صاحب خرم صاحب جو کراچی سے، انہوں نے ای میل کے ذریعے سوال کیا، اس کا ایک اور حصہ یہ تھا کہ غیر مسلم اگر کسی مسلمان کے جذبات کو مجروح کرے اور قرآن وغیرہ کی بے حرمتی کرے یا رسول اللہ کے بارے میں کوئی گستاخانہ بات کرے تو اس کی کوئی سزا ہے؟
ان کا کام تو یہ ہے کہ یہ اپنی دعوت اس کے سامنے پیش کریں، محبت کے ساتھ توجہ دلائیں، اس کو بتائیں کہ دوسروں کے جذبات مجروح نہیں کرنے چاہیے. یہ جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ ہم مسلمان بے پناہ محبت رکھتے ہیں، بے پناہ تعلق خاطر رکھتے ہیں، تو یہ تو ایک عام انسان کو بھی کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ اس کو محبت کا تعلق ہو اس کے بارے میں توہین آمیز رویہ اختیار کر لے. تنقید کرنا، کوئی اختلاف کرنا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ پاکستان میں کوئی آدمی ایسا کرتا تو یہاں ایک قانون موجود ہے، اس کے تحت کارروائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش ایک عام مسلمان کو یہ کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو اشتعال کا، فساد کا ذریعہ بنانے کی بجائے وہ اپنے اس بھائی کو توجہ دلائے کہ دیکھو تم ایک غلطی کر رہے ہو، یہ ایک بڑی غلطی ہے، تمہیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. شائستگی، تہذیب، یہ ہر مذہب کی بنیادی اخلاقیات میں سے ہے، اور جب ہم کسی شخصیت سے محبت رکھتے ہیں تو تمہیں یہ چاہیے کہ ان جذبات کا احترام کرو. یہ چیز ہے، جب آپ یہ کریں گے تو آپ اس کی مدد کریں گے کہ وہ اس صورتحال سے نکلے. یہ ایک جہالت ہے جس میں ایک آدمی مبتلا ہو گیا، اس سے وہ نکلے. جہاں تک اللہ تعالیٰ کے دین کا تعلق ہے اس میں اس طرح کے معاملات میں کوئی قانون سازی نہیں کی گئی شریعت میں. البتہ ہر مسلمان قوم جس طرح باقی معاملات میں قانون سازی کرتی ہے اس میں بھی کوئی قانون بنا سکتی ہے، تو ہمارے یہاں بھی لوگوں نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، اس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں تک شریعت کا تعلق ہے اس میں پانچ ہی جرائم ہیں جن کی سزائیں مقرر کی گئی.
ٹھیک ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سر میں اکبر پٹا سے بول رہا ہوں. سر
جی فرمائیے.
تو میرا غامضی صاحب سے کوشچن ہے کہ ایک پریگنٹ عورت ہے
جی،
تو اگر اس کو اپنا مولد جو ہے نا اپنے روزے رکھنے سے منع فرماتا ہے
جی
کہ بھائی آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے
جی،
تو کیا وہ روزے رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا اگر پھر بعد میں وہ فدیہ دے یا پھر یا روزے رکھے، اس کے ساتھ اس بارے میں تھوڑا بتا دیتا.
میں پوری طرح سمجھ نہیں سکتا.
حاملہ عورت کے لیے روزے رکھنے کی ڈاکٹر نے اجازت نہیں دی، تو کیا اس کو بعد میں فدیہ دینا ہے یا روزے رکھنے؟
نہیں، جب وہ بعد میں جب فارغ ہو جائیں گی اس سے تو انہیں روزے ہی رکھنے ہوں گے، اور اس وقت اگر وہ محسوس کرتی ہیں کہ پورا سال ہی اس میں گزر جائے گا اور روزے وہ نہیں رکھ سکیں گی تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ فدیہ دے دیں. یعنی فدیہ تو اسی صورت میں دیا جائے گا کہ جب آپ کے لیے روزے رکھنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا.
لیکن یہ آپشن تو ہے نا کہ اگر ڈاکٹر اجازت دے دے اور وہ ہمت محسوس کرے
تو رکھ سکتے
تو رکھ بھی سکتے.
تعلق تو ڈاکٹر سے.
ٹھیک ہے خان صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم جب اپنا سی وی بناتے ہیں, یہ ٹورانٹو سے محمد فیصل داؤد صاحب نے سوال کیا ہے کہ سی وی بناتے ہیں اپنا لکھتے ہیں جو اپنے بارے میں, تو اپلیکیشن دیتے ہوئے بہت ساری باتیں اس میں لکھ دیتے ہیں کہ جو حقیقت کے خلاف ہوتی ہیں. مثلا تجربہ مانگا گیا 5 سال تو ہم لکھ دیتے ہیں جبکہ تجربہ نہیں ہوتا, تو کیا یہ غلط ہے؟ اور کیا یہ غلط ہے تو اس نوکری ملنے کے بعد جو کمائی ہوگی وہ بھی حرام ہو جائے گی؟
یہ ان کو پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ یہ غلط ہے؟ یہ یقیناً غلط ہے. یعنی جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں, تو یہ ہر حال میں غلط ہے. اس کو کوئی صحیح کیسے کہہ سکتا ہے؟ اب اگر فرض کر لیجئے ان کو کوئی ملازمت مل گئی ہے اس طرح کی اور یہ واقعی اس کے لیے کمپیٹنٹ تھے اور یہ اپنا کام دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے معاملے میں اب وہ درگزر سے کام لیں گے.
لیکن کمائی کو اس طرح حرام اللہ اطلاق نہیں کہہ سکتے.
اگر اس میں ناجائز استحقاق کی بنیاد پر کوئی چیز حاصل کیا تو پھر تو سب کچھ ہی غلط ہو گیا. لیکن یہ کہ اگر یہ واقعتاً, یعنی ایک تو یہ نا کہ کچھ قانونی تقاضے ہوتے ہیں ان میں کوتاہی ہو گئی تو ان میں جھوٹ بولا ہے وہ تو اپنی جگہ غلط ہے. لیکن اگر یہ کمپیٹنٹ تھے, وہ یہ جاب بالکل ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں اور وہاں کوئی اس طرح کی کوتاہی نہیں کر رہے, تو پھر امید ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو حرام نہیں قرار دیں گے.
جناب سوال. السلام علیکم.
ہلو
جی. السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
فرمائیے.
میں کراچی سے حمیرہ حق بات کر رہی ہوں.
جی فرمائیے.
آپ سب کو رمضان مبارک.
نماز.
جب رمضان جب آتا ہے تو مسلمانوں کی خوشی قابل دید ہوتی ہے, لیکن میں بے حد مغموم ہو جاتی ہوں کیونکہ میری نیفریکٹومی ہو چکی ہے اور میں روزہ نہیں رکھ سکتی. تو اور اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر میں کسی کو روزہ رکھوانا چاہوں تو کسی ٹرسٹ میں پیسے دے سکتی ہوں کچھ ایسا؟
ٹھیک.
مطلب کیا طریقہ کرنا چاہیے؟
ٹھیک, بہت شکریہ. روزے ہاں سر. ایک کال اور لے لیں پھر ساتھ ہی پھر دونوں کے جواب لے لیں گے, پروگرام ختم ہو رہا ہے. جناب
جی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی. میں جان کا ملک ابراہیم بول رہا ہوں جی.
جی ٹی وی بند کر دیں پلیز اپنا.
ہیلو. ہاں جی میں جان کا ملک ابراہیم بول رہا ہوں.
فرمائی.
میں نے لڑائی کے دوران اپنی بیوی کو 3 دفعہ یکمشت طلاق کہہ دی ہے.
جی.
جبکہ بچہ جو ہے وہ بیوی کے حاملہ ہے 1.5 مہینے کی.
جی.
اور دوسرا ہے جو بچی جو ہے وہ 8 مہینے کی دودھ پی رہی ہے.
جی.
تو اس میں علماء حق یا آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں؟ اور جبکہ میں بھی کانتی سے تعلق رکھتا ہوں.
جی.
علماء کرام سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ یکمشت 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 بار ہو چکی ہیں.
جی.
جبکہ قرآن و حدیث جو ہے وہ اور ثابت کرتی ہے, اور سکہ جو ہے وہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور لے کر اس کو کہتے ہیں کہ 3 بار یا مجھ جو طلاق دی گئی ہے اس کو 3 بار ہی ایکسیپٹ کیا جائے گا.
ٹھیک ہے. ہم غازی صاحب کے سامنے آپ کا مسئلہ رکھے دیتے ہیں. پہلے روزے کے بارے میں بتائیے. وہ بہن نے پوچھا تھا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی.
جی اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کے اندر روزہ رکھنے کی اتنی خواہش ہے. وہ کہتی ہیں میں مغموم ہو جاتی ہوں. وہ فدیہ دے دیں, اور فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے, اس کے برابر وہ کسی یتیم خانے میں بھی دے سکتے ہیں,
کسی ٹرسٹ کو, کسی اجتماعی ادارے کو بھی دے سکتے ہیں.
اجتماعی ادارے کو دے سکتے ہیں جس میں مسکینوں کا کھانے
کا انتظام کیا
ہے. یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے, آپ کسی اور نیکی کے کام میں نہیں خرچ کر سکتے.
ٹھیک.
یعنی جہاں پر غریبوں کا, مسکینوں کا, طالب علم ہے, بہت سے دینی مدارس کے طالب علم ہیں, ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست اسی طریقے سے کیا جاتا ہے. یتیم خانے ہیں اور بہت سے اس طرح کے ادارے ہیں جہاں کھانا کھلانے کا مقصود ہو وہاں وہ دے سکتے ہیں.
3 طلاق کا مسئلہ.
یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کس نیت سے طلاق دی تھی؟ بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ آ گیا تھا اس میں, انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے. تو ان کا ارادہ بھی تھا, نیت بھی تھی. طلاق نیت اور ارادے سے ہوتی ہے. اگر نیت تھی, ارادہ تھا, طلاق دینا چاہتے تھے, انہوں نے بقائمی ہوش و حواس طلاق دی ہے. کوئی غصے اور اشتعال کے عالم میں کہے گئے الفاظ نہیں ہے جو ہمارے عام طور پر گالی کے طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں, تو پھر طلاق ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ان کو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. تو میں جو کچھ تحقیق کر سکا ہوں میں نے بیان کر دیا. باقی فقہ حنفی کا مسئلہ وہی ہے جو ان کو بتا دیا گیا ہے, یہ اس پہ اطمینان رکھتے ہیں. تو اس کے بعد تو پھر کوئی گنجائش باقی نہیں. لیکن میرے نزدیک تو یہ ضروری ہے کہ یہ پہلے اپنے ضمیر کی طرف متوجہ ہوں اور اس سے پوچھیں کہ یہ طلاق دینا چاہتے تھے, ارادہ تھا ان کا, انہوں نے یہ کام ارادے سے کیا ہے, نیت کے ساتھ کیا ہے. اگر نیت اور ارادے کے ساتھ کیا ہے تو تب طلاق ہوگا.
ٹھیک. خان صاحب کا بہت شکریہ. خواتین حضرات آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، آپ سے انشاءاللہ اگلے اتوار کو ملاقات ہوگی. اس دوران میں ہمارے پروگرام کے بارے میں آپ کچھ لکھنا چاہیں تو ہمیں ای میل کیجیے، اور انٹرنیٹ پر ہمارا یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا ریپیٹ 4:30 بجے انشاءاللہ ہفتے کے روز ہوگا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.